پیش ہیں اور جو کچھ اس وقت صورتحال ہے کسی حد تک آپ برادران اس سے آگاہ ہیں. انسان کی ذمہ داریاں اسی وقت تعین ہوتی ہیں جب اسے بقدر کافی علم ہو, معرفت ہو کہ ہمارے ارد گرد کیا ہو رہا ہے. اسی وقت یہ تعین کیا جا سکتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے, کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں, ترجیحات کیا ہیں اور کون سے وہ امور ہیں جن سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے. یہ ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ ایک چیز جو ذمہ داریوں کے لیے بہت بڑی آفت بن جاتی ہے وہ یہ کہ کچھ ایسے کام, کچھ ایسے اعمال جو انسان کو غیر ذمہ دار بنا دیتے ہیں اور ذمہ داریوں کی راہ میں رکاوٹ بن جاتے ہیں. جتنی ہماری آگاہی بیشتر ہوگی, زیادہ ہوگی, اسی قدر ہم اپنی ذمہ داریوں سے زیادہ آشنا ہوں گے. وہ چیزیں جو حقائق جاننے سے تعلق رکھتے ہیں اور ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم اسے ہر ایک کو زندگی میں ایک مختصر موقع اور فرصت ملتی ہے, اتمام حجت ہوتی ہے ہم پر ایک فرصت کی صورت میں, لیکن یہ فرصتیں زیادہ دیر میسر نہیں آتی. کچھ مدت کے لیے میسر آتی ہیں, پھر اس کے بعد فرصتیں چھن جاتی ہیں, چلی جاتی ہیں, سلب ہو جاتی ہیں. امیر المومنین علیہ السلام کا ایک جملہ فرصت کے بارے میں یہ ہے کہ الفرصت تمر مر الصحاب, یعنی فرصتیں بادلوں کی طرح آتی ہیں اور آ کر گزر جاتی ہیں. اور وہ لوگ کامیاب ہیں جو ان فرصتوں سے بخوبی فائدہ اٹھا لیتے ہیں, ان فرصتوں کی شناخت ہے ان کو, پہچانتے ہیں ان فرصتوں کو. فرصتیں ضائع کرنے والی قومیں, فرصتیں ضائع کرنے والے انسان, وہ زندہ نہیں رہتے, بچ نہیں سکتے. وہ حالات, حوادث, روزگار ان کو محو کر دیتا ہے. ہم وہ لوگ ہیں جو, یعنی ہمارا معاشرہ ایسا ہے, ہماری سوسائٹی ایسے ہے کہ جس میں فرصت ضائع کرنا ایک عام سی بات ہے, یعنی معیوب نہیں سمجھا جاتا فرصتیں ضائع کرنا, اور کوئی اس پہ حساسیت نہیں دکھائی جاتی کسی جانب سے بھی کہ کتنی عظیم فرصتیں ہمارے ہاتھ آتی ہیں جن کو ہم ہاتھ سے دے بیٹھتے ہیں. خود یہ ایک بہت طولانی فہرست ہے فرصتوں کی جو ہمیں ایک ایک کر کے میسر آئیں, جن سے ہم نے فائدہ نہیں اٹھایا اور ہاتھ سے نکل گئی. مثلاً انقلاب اسلامی جیسی عظیم فرصت میسر آئی اور اس فرصت سے فائدہ اٹھا کر بہت کچھ ہو سکتا تھا اس ملک میں اور اس قوم کے لیے, ان جوانوں کے لیے اور اس جہاں دین کے لیے, جو نہیں ہوا. اور اس میں ایک سب سے بڑی چیز ہماری یہ بری عادت تھی, قومی بری عادت, کہ فرصتیں ضائع کرنا, جن قوموں نے ان فرصتوں سے فائدہ اٹھایا آج دنیا میں ان کا وجود ہے, ان کی زندگی ہے اور ان کے آثار بھی ہیں. ہم نے فرصتیں ضائع کی ہیں, لہذا آج اپنا وجود بچانا بھی ہمارے لیے مشکل ہو رہا ہے. لہذا ہمیں فرصت شناس بننا چاہیے, بخوبی آنکھیں کھول کے ہوشیاری کے ساتھ کہ کون سی وہ فرصتیں آتی ہیں جن میں انسان بر موقع کوئی اقدام کرے اس کا اثر ہوتا ہے, اور اگر وہ فرصتیں ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں تو پھر شاید کئی سال بھی ان فرصتوں کی تلافی نہیں کر سکتے. شاید انسان ساری عمر بھی لگا رہے, اسے ایک فرصت کے لمحے کی تلافی نہیں کر سکتا. مثلا مثال کے طور پر اگر کوئی شخص دل کا مریض ہے, اسے دل کا دورہ پڑتا ہے اور تھوڑی سی فرصت ہے, چند سیکنڈ ہے جس میں ہم اس کو مدد دے سکتے ہیں اور بچا سکتے ہیں, اس فرصت کو کوئی ہنسنے میں گزار دے, اس فرصت کو کوئی باتوں میں صرف کر دے, اس فرصت کو کوئی سو کے گزار دے, اس فرصت کو وہ غفلت میں گزار دے، ساری عمر اس فرصت کی فرصت تلفی کی تلافی نہیں ہو سکتی. جو فرصت ضائع ہو گئی ہے اس کی تلافی اب عمر بھر نہیں ہو سکتی. چلا گیا وہ، مر گیا وہ انسان، ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا. بعض فرصتیں اس سے بھی زیادہ حساس تر ہوتی ہیں، ان کو بخوبی ہمیں پہچاننا چاہیے. ہم اسے ہر ایک کی زندگی میں یہ موقع آتے ہیں، ان میں سے، ان فرصتوں میں سے جو ہمیں پیش آتی ہیں، ان میں سے ایک وہی فرصت ہے جو آپ کو نصیب ہے اس وقت. اور اس فرصت کی شناخت بہت ضروری ہے ہمارے لیے، خصوصاً آپ جوانوں کے لیے. جس عمر میں آپ ہیں، جس میدان میں آپ ہیں، جس مقام پر ابھی آپ ہیں، آپ کے لیے سب سے پہلا موقع یا سب سے پہلی چیز جو ہے وہ اس فرصت کی شناخت ہے کہ فرصت ہمیں میسر آئی ہوئی ہے. اس کی قدردانی ہے، اس کو پہچاننا ہے کہ زیادہ دیر نہیں رکے گی یہ فرصت، ہاتھ سے نکل جائے گی، پھر اس کے بعد اس کی تلافی نہیں ہو سکتی. پہلا کام جو اس فرصت میں کرنا ہے اور ضروری ہے، وہ جو میں ہمیشہ، جب بھی آپ کی زیارت ہوتی ہے اور آپ جیسے جوانوں کی، تو وہ نقطہ جس پر تاکید کرتا ہوں، وہ بہت ضروری نقطہ ہے، اور یہ بھی بزرگوں سے سیکھا ہے، میرا اپنا نقطہ نہیں ہے، امام راحل رضوان اللہ علیہ سب سے زیادہ جوانوں کو جس نقطے کی تاکید کرتے تھے وہ یہی ہے. راہبر معظم جس نقطے پر بہت زیادہ اصرار فرماتے ہیں وہ یہی نقطہ ہے. آپ نے شہید کی کتابوں میں دیکھا ہوگا، شہید رضوان اللہ علیہ جس نقطے پر بہت زیادہ جوانوں کو تاکید کیا کرتے تھے وہ یہی نقطہ ہے. شہید مطہری رضوان اللہ علیہ جس شے کو بہت زیادہ اہمیت کے ساتھ بیان کیا وہ یہی چیز ہے. اور اسی طرح ایک ایک کر کے سارے بزرگوں کو اگر ہم دیکھیں، اپنے پیشواؤں کو، وہ اس نقطے کی اہمیت پر بہت زیادہ اصرار کرتے ہیں. اور وہ یہ ہے کہ ایک جوان، اور خصوصاً وہ ایک تنظیمی اور نظریاتی آدمی جب ہو، جب کوئی رول بھی ادا کرنا چاہتا ہو، سب سے اہم چیز اس کی اپنی تربیت اور کردار سازی ہے، بنیاد یہ ہے. حتی امام راحل نے اپنے بعض بیانات میں فرمایا کہ انسان اگر پڑھ لکھ کے تعلیم حاصل کر کے بہت بڑا آیت اللہ بھی بن جائے اور تربیت نہ ہو اس کی، وہ دین کے کسی کام نہیں آ سکتا، بلکہ وہ خطرہ ہے دین کے لیے بھی، وہ خطرہ ہے ہر چیز کے لیے. تو جب ایک شخص علم دین پڑھ کر تربیت کے بغیر بیکار ہے، بے سود ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا، تو ایک عام آدمی یا ایک جوان، اس کے لیے یہ مسئلہ اور یہ شے کہیں زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہے. تربیت کے لیے ایک فرصت ہوتی ہے، ایک زمانہ ہوتا ہے، جیسے تعلیم کا ایک خاص زمانہ ہوتا ہے. اگر اس زمانے کو ہم ضائع کر دیں، ان فرصتوں کو، تعلیمی فرصتوں کو ہم ایسے ہی گزار دیں، پھر کبھی بھی تلافی نہیں کر سکتے. مثلا اگر ہم دیکھیں، معمولاً جو تعلیم کے لیے جو فرصت انسان کو میسر آتی ہے، وہ 5 سال سے 20 سال کے درمیان، 22 سال کے درمیان ہی ہوتی ہے. اس سے پہلے بھی وہ فرصت نہیں ہوتی، اس کے بعد بھی وہ فرصت نہیں ہوتی. اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ ذہن کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، اور مصروفیتیں بڑھ جاتی ہیں، اور ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں. 22-25 سال کے بعد پھر انسان کی تعلیمی عمر آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو جو لوگ اس درمیانی مدت میں فائدہ اٹھا لیں، وہ کسی مقام تک پہنچ جاتے ہیں. جو پہنچے ہیں انہوں نے اسی درمیانی فرصت سے فائدہ اٹھایا، یعنی 5 سال سے 25 سال کے درمیان جو 20 سالہ دور ہے، یہ 20 سالہ فرصت انسان کی دنیا کے لیے، انسان کی عاقبت کے لیے، اور کوئی بھی اہم مرحلہ طے کرنے کے لیے یہی درمیانی مدت ہوتی ہے، 5 سال سے 25 سال کے درمیانی مدت. اور اس دورانیے میں جتنی بھی تیاری ہوتی ہے، جو کچھ بنایا ہوتا ہے باقی ماندہ عمر میں، اسی کو استعمال کیا جاتا ہے، اسی کو خرچ کیا جاتا ہے. جیسے مثلا انسان ایک مدت لگا کر، فرض کریں 20 سال 15 سال لگا کر کماتے ہیں، پھر ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں، ریٹائرمنٹ کے بعد پینشن کھاتے رہتے ہیں. پینشن در حقیقت وہی ان کا 20-25 سالہ سروس کا وہ نتیجہ ہے جو ابھی بڑھاپے میں کھا رہے ہیں. اسی طرح ہم اس تعلیمی دوران جو کچھ بناتے ہیں، جو کچھ حاصل کرتے ہیں، اسی کو پھر بعد والی عمر میں صرف کرتے ہیں اگر کچھ بنا لیا ہے تو. اور تربیت کا بھی یہی زمانہ ہوتا ہے، البتہ تربیت تھوڑی اس سے پہلے بھی ہے، لیکن چونکہ وہ زمانہ ہم گزار رہے ہیں اور ہم جس حدود میں ہیں وہ جوانی یا نوجوانی ہے. آپ جس عمر میں ہیں، میں اپنی بات تو نہیں کرنا، ہم تو بڑھاپے کے اس میں آدمی ہیں ابھی. آپ جس عمر میں ہیں، یہ عمر ابھی وہی زمانہ ہے، وہی فرصت ہے جس میں تربیت اور تعلیم ہو سکتی ہے. تعلیم میں الحمدللہ آپ مشغول ہیں، لیکن تعلیم بھی اس وقت نتیجہ دیتی ہے، یا دوسرے کی چیزیں اس وقت نتیجہ بخش ہوتی ہیں کہ جب ان کے ساتھ ساتھ انسان کو تربیت بھی مل جائے. تربیت سے مراد بھی وسیع معنی ہے تربیت کا، فقط وہ اخلاقی مختصر چھوٹا سا مفہوم نہیں ہے جو عام طور پر ذکر کیا جاتا ہے. تربیت بہت وسیع میدان ہے. تربیت یعنی تکامل، تربیت یعنی اپنے نقائص پہچاننا اور ان کو برطرف کرنا، تربیت یعنی اپنی استعدادوں کو کشف کرنا اور انہیں پروان چڑھانا، تربیت یعنی اپنے اندر چھپی ہوئی خفتہ قوتوں کو جگانا، ان کو بروئے کار لانا اور ان سے فائدہ اٹھانا. یہ وسیع معنی ہے تربیت کا. یہ کام بھی ایک خاص زمانے میں ہوتا ہے، وہی زمانہ جوانی کا ہے. یہ فرصت ضائع کرنے کی نہیں ہے. اتفاقاً جوانی میں غفلت بھی زیادہ ہوتی ہے اور توجہ بھی کم ہوتی ہے، اور انسان اتنا سنجیدگی بھی کم ہوتی ہے. یعنی وہ جتنی چیزیں ضروری ہوتی ہیں وہ جوانی میں کم ہوتی ہیں، اور انہی کی وجہ سے فرصت بہت سارے لوگوں کے ہاتھوں سے نکل جاتی ہے اور ایسے زمانے میں جا کر متوجہ ہوتے ہیں جب تلافی کی گنجائش نہیں ہوتی. ایک بہت بڑے نامور عالم، انہوں نے اپنی کتاب میں یہ لکھا کہ میں اپنی اصلی جو تربیت کی عمر تھی وہ ضائع کر بیٹھا، متوجہ نہیں تھا، اصل لگا رہا اس زور جوانی میں، قوت جوانی میں اور چیزوں کی طرف لگا رہا، لیکن تربیت کی طرف اصل توجہ نہیں کی. اس وقت میری توجہ آئی جب جوانی ختم ہو چکی تھی اور عمر کے ایک ایسے حصے میں جا پہنچا تھا جو حصہ تربیت کے لیے زیادہ موضوع نہیں ہے، لیکن کہا کہ میں نے ارادہ کیا، میں نے سوچا کہ اب وہی راستہ طے کروں، تلافی کروں، تو مجھے اتنی مشکلات پیش آئیں کہ میری جان حلق میں آ گئی. یعنی اس قدر مجھے مشکل پیش آئی اس عمر میں بعض کام انجام دینے کے لیے، وہی جو جوانی میں بہت آسان ہیں، بہت سادہ ہیں، بہت ہی سہل ہیں، تھوڑی سی اگر عمر چلی جائے اوپر وہ فرصت ضائع ہونے کے بعد انسان کے ہاتھ سے سب کچھ چلا جاتا ہے. بس پہلا ذمہ داری ہماری، وہ بنیادی ذمہ داری جس پر ساری عمارت آگے بنے گی، وہ اپنی تربیت ہے. اپنی تربیت سے کبھی غافل نہ رہیں، ایک مسلسل عمل ہے، اصلی توجہ اس کی طرف رہے. ایک تربیت یافتہ انسان دین کی خدمت کر سکتا ہے، ایک تربیت یافتہ انسان قوم کے کام آ سکتا ہے، ایک تربیت یافتہ انسان سماج کے کام آ سکتا ہے، ایک تربیت یافتہ انسان کو خدمت کر سکتا ہے، ایک تربیت یافتہ انسان تنظیم کے کام آ سکتا ہے، ایک تربیت یافتہ انسان خدا کی راہ میں جا سکتا ہے، ایک تربیت یافتہ انسان کو قربانی دے سکتا ہے. یعنی ہر چیز آ کر بلاخر یہیں پہ منتہی ہوتی ہے. یہ بنیاد ہے. اس وجہ سے ان بزرگوں نے، آپ دیکھیں امام راحل نے کس طرح جوانوں کو تیار کیا، کس طرح جوانوں کو بنایا، اور وہ جوان تیار ہو کر کس طرح راہ خدا میں قربانیاں دیتے تھے، اور ایک اشارے پر امام کے وہ اپنی ہستی تک دینے کے لیے آمادہ تھے. کس چیز نے ان کو یہاں تک پہنچایا؟ وہ ان کی تربیت تھی. لہذا یہ اپنا ایک روز کا معمول بنا لیں، روز کا معمول، اپنا جو ٹائم ٹیبل ہے آپ کا، اس میں سب چیزیں ثانوی حیثیت اختیار کر جائیں اور اپنی تربیت بنیادی. یعنی کھانا پینا، اپنی تعلیم بھی ثانوی ہے، یہ بھی میں عرض کروں، تعلیم بھی تربیت کے مقابلے میں ایک ثانوی چیز ہے. پہلی اہمیت تربیت کو، پھر تربیت سے جو فراغت ہوتی ہے، تربیت سے جو انرجی بچتی ہے وہ دوسرے کاموں میں از جملہ تعلیم میں صرف ہونی چاہیے. عرض کی تربیت بھی خاص تربیت، نہ کہ جہاں بھی بیٹھ کر، کسی جگہ بھی بیٹھ کر انسان چند اخلاقی باتیں سن کر اور پھر اخلاقیات اپنے سادہ سی مفہوم کے مطابق، وہ نہیں ہے مراد. تربیت ایسی کہ جس سے ایک ایسا انسان بنے جو آج کے زمانے کے کام آئے، آج کے معاشرے کے کام آئے. آج کا جوان بننا، اس زمانے کا جوان بننا بہت مشکل ہے. جیسا کہ عالم بزمان بننا، اپنے آج کے عالم بننا بہت مشکل ہے. اس سے کم لوگ ہوتے ہیں جو آج کے اور علماء ہیں. اس میں آپ اگر بعض ملکوں میں جائیں، وہ 30-35 سال سے اوپر کے ڈاکٹر کے پاس معائنہ کرانے نہیں جاتے لوگ، اصلا نہیں جاتے. وہ کہتے ہیں یہ پرانا ہو چکا ہے، اس کی طبابت، اس کی تجربہ، اس کی معلومات سب پرانی ہو چکی ہیں. لیکن 30 سال عمر ہے اس کی ساری، وہ نہیں جاتے اس کے پاس. وہ کہتے ہیں یہ 5-10 سال پہلے کا ہے یہ، اور 5-10 سال میں جو ترقی ہوئی ہے وہ اس نے پڑھی نہیں ہے، اسے نہیں ہے معلوم، یہ اپ ڈیٹ نہیں ہے. ہمیشہ اپ ڈیٹ آدمی کے پاس جاتے ہیں، اپ ٹو ڈیٹ جو ہو. اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ رکھنا یہ بہت اہم ہے ہر ایک کے لیے. میں ایک طالب علم ہوں، میرے لیے بھی اور علماء کے لیے بھی اور آپ جوانوں کے لیے بھی اور آپ طلباء کے لیے بھی. اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ رکھیں، یعنی اپنے زمانے کی تربیت پائیں، ایسی تربیت پائیں جو آپ کو آج کے زمانے کا ڈھنگ سکھائے. نہ ایسی تربیت کو جو ہمیں اونٹ کے دور کے طریقے تو سکھا دے لیکن کمپیوٹر کے دور کے طریقے نہ سکھائے. ایسی تربیت جو ہمیں اس وقت کے سادہ سے مسائل تو سمجھا دے لیکن آج کے پیچیدہ مسائل سمجھانے کے قابل نہ ہو. وہ تربیت پائیں ہم جو ہمیں آج کے زمانے میں زندگی گزارنے کے قابل کر دیں، اور یہ خود ہماری کوششوں سے ہوگا، ہم جب چاہیں گے تو ہوگا. پھر اس کے جو تقاضے ہیں، پھر اس کے جو لوازمات ہیں، وہ سارے کے سارے ویسے ہونے چاہیے. لوگ 5 سال پہلے کو بھی قدیم زمانہ کہتے ہیں، دقیہ نصیحت کہتے ہیں جو 5 سال پہلے کے مطابق عمل کر رہا ہو، ہمیشہ اپ ٹو ڈیٹ رہے گا. اس کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے، اور سخت ہے، وقت کی رفتار کے ساتھ ساتھ چلنا سخت ہے. اور ہمیں ہماری ذمہ داریوں میں سے یہ ہے کہ وقت سے تھوڑا سا آگے چلنا ہے، جب جا کے ہم بعض مسائل کو سمجھ پائیں گے اور قابو کر سکیں گے. تھوڑا سا وقت سے ہمیں آگے ہونا ہے، ٹائم سے آگے چلنا ہے. ابھی ہم بہت پیچھے ہیں وقت سے، یعنی ہمیں اتنی صورت دکھانی ہے کہ پہلے اس وقت کے ہمراہ ہو جائیں، پھر وقت کو کراس کر کے، عبور کر کے تھوڑا آگے بڑھنا ہے، ٹائم سے آگے بڑھنا ہے، تاکہ ہم حالات پر اثر انداز ہونا کہ حالات ہم پر اثر انداز ہو. یہ وہ اصلی ہدف ہے جو ایک جوان انجام دے سکتا ہے، اور جوان ہی یہ کام کر سکتے ہیں. یعنی وقت کی صورت کو کراس کرنا اور اسے آگے بڑھنا، یہ بوڑھوں سے نہیں ہو سکتا، ممکن ہی نہیں ہے. بوڑھا ایک سائیکل کراس نہیں کر سکتا چلتی ہوئی، اس بیچارے کے لیے روڈ کراس کرنا مشکل ہے، ایک سگنل کراس کرنا. چیز ہے کہ آپ ایک تیز رفتار زمانے کے پیچھے بوڑھے کو دوڑا دیں اور اسے کہیں کہ اس سے آگے بڑھنا ہے تمہیں، کیسے بڑھے گا؟ زمانے کی رفتار سے آگے بڑھنا یہ جوانوں کا کام ہے. اور وہ قوم اس زمانے میں وہ زندہ رہ سکتی ہے جو زمانے سے تھوڑی سی آگے ہے، جو پیچھے ہے زمانے سے وہ مشکل کا شکار ہے، اور ہیں سنجیدہ مشکلات کا شکار ہیں وہ قومیں، وہ معاشرے. مجھے یاد ہے یہیں پر سرگودا میں ہی ایک دفعہ میں آیا تو ایک بہت ہی بزرگ، شاید 80-90 سال کی ان کی عمر تھی، اور ان کو 2-3 آدمیوں نے سہارا دیا ہوا تھا، اور ان کو لائے مجلس میں اور کہا کہ یہ بزرگ کل ہی جیل سے آزاد ہوئے. کیوں جیل سے آزاد ہوئے؟ کہا اس وجہ سے کہ یہاں آلات ایسے تھے یا کوئی مذہبی چپکلش یا فلاں تھی, تو اس سلسلے میں گرفتار ہو گئے تھے. 90 سالہ بوڑھا. مجھے سن کر بہت افسوس ہوا, نہ ان بزرگوں پر افسوس ہوا, اس شہر پر بہت افسوس ہوا کہ اس شہر میں گرفتار ہونے کے لیے صرف 90 سالہ بوڑھا رہ گیا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایکٹیو ترین آدمی اس شہر کا یہ 90 سالہ بوڑھا ہے. ظاہر جو فعال ہوتے ہیں وہی جیلوں میں جاتے ہیں, جو فعال ہوتے ہیں وہی کسی مشکل میں پھنستے ہیں. تو یہ جو پھنسا ہے اس کا مطلب ہے سب سے فعال یہی تھا, سب سے ایکٹیو یہ تھا. تو جس شہر میں شہر کا سب سے ایکٹیو آدمی 90 سالہ ہو, اس شہر کی رفتار کیا ہوگی, وہ کتنی سپیڈ سے جا رہا ہوگا, وہ کہاں پہنچے گا اس شہر میں. بہت ساری چیزوں کی زمام جوانوں کو سنبھالنی ہے, اور یہ زمام کوئی آ کر آپ کو دے گا نہیں کہ آپ جوان ہیں اور یہ لے لیں. بس بہت سارے ادارے ہیں اس وقت, بہت سارے کام ہیں جو جوانوں کے کرنے کے ہیں اور جوانوں کے وہاں آمد و رفت نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ ایک گلہ جوان کرتے ہیں کہ ہمیں دیتے ہی نہیں, ہمیں تو آنے ہی نہیں دیتے, مسجدوں میں نہیں آنے دیتے, وہاں مرگوں کا نظام ہمیں نہیں دیتے, اور دوسری چیزوں کا ہمیں نہیں دیتے. اور میں ہر جگہ جا کر یہی تاکید کرتا ہوں ان بزرگوں سے کہ آپ کا کام فقط جوانوں کو میدان دینا ہے, باقی نہیں کچھ بھی کرنا. ان کو میدان دے دو, یہ خود آگے بڑھیں گے, ان پر اعتماد کرو آپ, اور ان کے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ یہ کر سکتے ہیں یہ سارا, صرف آپ اعتماد کریں ان پر. لیکن یہ نہیں ہونے والی بات ہے. یعنی کبھی بھی کوئی اٹھ کر آپ جوانوں کو نہیں آ کر کہیں گے کہ یہ گراؤنڈ ہے, یہ میدان ہے, اور آپ لیں یہ چابیاں آپ کے پاس, ایسا کبھی نہیں ہوگا. چونکہ ہمارے یہاں مشرق میں اور خصوصاً پاکستان میں ریٹائرمنٹ باقی اداروں میں ہوتی ہے, دین میں نہیں ہوتی. دینی کام ہے, وہ مرتا ہے تو جان چھوٹتی ہے, مرنے سے پہلے پہلے وہ اصلاً نہ خود کرتا ہے نہ کسی کو کچھ کرنے دیتا ہے. لہذا یہ نہیں ہم سوچ کے بیٹھے رہیں کہ ایک دن آئیں گے ہمیں فوت کہیں گے کہ یہ لو آپ, اور گراؤنڈ آپ کا ہے, میدان آپ کا ہے, اور آپ سب کچھ کرو. یہ خود بڑھ کر لینے کی ضرورت ہے. یعنی آپ اتنا آگے بڑھیں گے کہ اپنے ہاتھ میں لے لیں میدان, اور بہت سارے میدان ہیں جو آپ سے طے ہو سکتے ہیں, ہم سے طے نہیں ہو سکتے. لیکن ان میدانوں میں خام لوگ اگر اترے, تربیت کے بغیر اگر لوگ اترے, تو وہ بہت حالات بگاڑ دیں گے. ابھی تک بھی جو افراتفری ہے, جو بگاڑ ہے, کم نہیں ہے, آپ آگاہ ہیں بہت سارے مسائل سے. جتنا بگاڑ ہمارے ہاں شیعہ قوم میں پاکستان میں پیدا ہوا ہے, اس میں سے میں پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ 95% دخل بے تربیتی کا ہے, تربیت نہ ہونے کا ہے. چونکہ ایک تربیت یافتہ قوم نہیں تھے, تربیت یافتہ افراد نہیں تھے, تربیت یافتہ کارکن نہیں تھے, تربیت یافتہ رہنما نہیں تھے. تربیت ہر طبقے کو چاہیے, میرے سمجھ سب کو چاہیے تربیت, کوئی مستثنا نہیں ہے تربیت. تربیت نہ ہونے کا نتیجہ آج یہ افراتفری, اور آج یہ نفسہ نفسی, اور آج یہ دکم پیل ہے. یعنی جب ان کی جب انہیں چاہیے تھی تربیت, اس وقت نہیں لی. جب زمانہ گزر گیا, پھر اس تربیت کے نہ ہونے کے جو اثرات تھے وہ ظاہر ہونا شروع ہوئے. کل کو آپ کے ہاتھ میں ہیں ساری چیزیں, لیکن اس کل کے لیے تیاری آج کرنی ہے آپ کو, اور بھرپور تیاری آج کرنی ہے آپ. اس لیے عرض کیا کہ اصلی توجہ, بنیادی توجہ آپ کو اس وسیع معنی میں تربیت پر کرنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے جو وسائل ہیں, جو طریقے ہیں, وہ اپنانے کی ضرورت ہے. جب آپ کی طرف سے تقاضا بڑھے گا تو آپ کے جو سینئرز ہیں وہ آپ کے لیے اہتمام بھی کریں گے. جب آپ اصرار کریں گے کہ ہمیں تربیت کی ضرورت ہے, تو وہ آپ کے لیے لائیں گے ایسے وسائل, اور انہیں لانے پڑیں گے, اس بغیر چارہ نہیں ہے. لیکن جب آپ خستگی کا اظہار کریں گے, بیزاری کا اظہار کریں گے, اس وقت یہ عمل رک جائے گا. میں آپ کے جو بزرگان بھی آئے تھے, آغا صاحب بھی وہاں تشریف فرما تھے لاہور میں, جو عرض کیا وہ یہی نقطہ تھا کہ آئی ایس او ایک دروازہ ہے عام لوگوں کے ورود کا دین کے اندر. عام شیعہ جوانوں جو نظریاتی نہیں ہیں, جو مکتبی نہیں ہیں, جو فکری جوان نہیں ہیں, ایسے ہی بس پلے بڑے اور جوان ہوئے خود رو جھاڑیوں کی طرح, ان جنگلی جھاڑیوں کو ایک چمن میں تبدیل کرنے کا ایک دروازہ ہے آئی ایس او. جیسے جنگلی جھاڑیاں چمن میں بدل جاتی ہیں. یہ بہت بڑی خصوصیت تھی. اور اس دروازے سے جو لوگ آئے, تربیت پائی اور آگے گئے, وہی کچھ کر سکے ہیں, وہی آج موجود ہیں, وہی چند ہمیں نظر آتے ہیں کسی جگہ. حتی میں بعض دیگر ممالک میں بھی گیا ہوں, وہاں پر بھی میں نے دیکھا جو سنجیدہ کوئی آدمی ہے, فعال کوئی آدمی ہے, تو ضرور اس میں کسی نہ کسی طریقے سے کوئی تعلق رہا ہے, یہاں سے بن کے نکلا ہے, اور یہ رول آپ کو ادا کرنا ہے. وہ عمل تھوڑا سا ابھی سستی کا شکار ہو گیا ہے, کچھ داخلی مسائل کی وجہ سے, کچھ تنظیمی مسائل کی وجہ سے, کچھ قومی مسائل کی وجہ سے, کچھ اور مشکلات کی وجہ سے, جن کا مجھے کسی حد تک ادراک ہے کہ ہیں یہ مشکلات, ہیں, میں غافل نہیں ہوں ان سے. لیکن بعض کام ایسے ہوتے ہیں جو ہر مشکل میں اور ہر قیمت پر کرنے پڑتے ہیں, ان کو انسان ترک نہیں کر سکتا, کتنی ہی مشکلات کیوں نہ ہو وہ کرنے پڑتے ہیں وہ کام. جیسے کہتے ہیں نا, بس مثلاً کھانا تو بالآخر کھانا ہی ہے, انسان کو مر نہیں سکتا, سانس تو لینی ہے انسان کو, ہر جگہ ہر قیمت پر انسان سانس تو لیتا ہے, سانس نہیں روک سکتا. نیند کے بارے میں کہتے ہیں کہ نیند کانٹوں پر بھی آ جاتی ہے, نیند آئی ہوئی ہے تو واقعا کانٹوں پہ سو جاتا ہے انسان. یہ اس طرح کی بنیادی ضرورت ہے کہ اگر وسائل نہیں ہیں ہماری, مشکلات ہیں, امکانات نہیں ہیں, کچھ بھی نہیں ہے, کہ آپ خود محسوس بھی کرتے ہوں گے کہ نہیں ہے مسائل, قسم و کرسی کا عالم ہے, خالی ہاتھ بہت سارے کام کرنے پڑتے ہیں, لیکن اس میں بھی ایک لطف ہے کہ خالی ہاتھ انسان وہ کام کرے کہ جو دوسرے وسائل کے ہوتے ہوئے بھی نہیں کر سکتے. لہذا یہ کمی ہے, سب کچھ ہے, لیکن اس کے باوجود ہمیں غفلت نہیں برتنی امر تربیت سے, کہ بہت ساری چیزوں کو نجات دینی ہے, بہت ساری چیزوں کو بچانا ہے, لیکن سب کچھ اس وقت ہو سکتا ہے جب خود کو بچا لے. مثلا آپ دیکھیں روز قدس, یہ نقطہ میں نے بیان کیا تھا قدس کے حوالے سے, کہ کیوں امام نے روز قدس کو رمضان میں اعلان کیا, آخری جمعہ نے رمضان کا روز قدس کیوں اس کو اعلان کیا, پہلا جمعہ کیوں نہیں اعلان کیا, اصل شعبان میں روز قدس کیوں نہیں ہونا چاہیے, حج کے موقع پر روز قدس ہونا چاہیے, محرم میں روز قدس ہونا چاہیے, کسی اور مہینے میں ہو سکتا تھا, رمضان میں, اور وہ بھی آخری جمعہ کیوں. امام راحل کے کام بہت حکیمانہ کام تھے, یعنی یہ نہیں تھا کہ ایسے ہی استخارہ دیکھا تو آخری جمعہ نکلا تو کہا چلو یہ روز قدس ہے. امام کے کام استخاروں پر نہیں ہوتے تھے, حکیمانہ کام. اس میں حکمت کیا تھی, وہ یہ تھی کہ ماہ رمضان تربیت کا مہینہ ہے, ہم نے قدس آزاد کرانا ہے. قدس وہ آزاد کرا سکتا ہے جو پہلے اپنے آپ کو آزاد کر لے. رمضان انسان کی آزادی کا مہینہ ہے, تو مہینہ پورا آپ نے ایک رمضان گزارنا ہے. اس پورے مہینے میں جب آپ اپنے آپ کو آزاد کر لیں گے, اس وقت آپ سے قدس کے بارے میں بھی کوئی اقدام ہوگا. لہذا ماہ تربیت کو امام نے انتخاب کیا, اور وہ بھی آخر ماہ تربیت کو, کہ پورا مہینہ تربیت پا چکے ہیں. جب پورا مہینہ تربیت پا چکے ہیں, اب یہ قدس کے متعلق بھی آواز اٹھا سکتے ہیں, ورنہ جو ایک رمضان طے نہ کر سکیں, جو ایک رمضان کی تربیت نہ پا سکیں, وہ قدس کی طرف کچھ بھی نہیں, قدم نہیں اٹھا سکتے. یہ حکمت تھی امام کے کام میں, جس وجہ سے یہ امام نے کیا. مقصود یہ تھا کہ اگر کوئی بڑا کارنامہ بھی کسی نے کرنا ہے تربیت کے بعد, اگر آپ دیکھتے ہیں مثلا کسی جگہ بھی ہمیں کوئی بڑا کارنامہ نظر آتا ہے کسی کے پاس, کسی تنظیم کے پاس, کسی شخصیت کے اندر, وہ آتمن تربیت کے مرحلے سے اور تربیت کے پروسیس سے گزرا ہے, اور اس نے اپنے آپ کو ایک مقام تک پہنچایا ہے. اس نقطے پہ جتنی بھی تاکید و کم ہے, میں صرف اشارہ تھا, یہ عرض کی آپ کی خدمت میں, انشاءاللہ آپ پہلے سے بھی متوجہ ہیں اور اب بیشتر بھی توجہ ہوگی انشاءاللہ. آپ خود چاہیں, بعض اوقات اپنے آپ کو مطمئن کر لیتے ہیں ہم کہ مرکز یوں نہیں کر رہا, فلاں یوں نہیں کر رہا, جس کی ذمہ داری ہے وہ نہیں کر رہا ہمارے لیے کوئی انتظام. نہ, ہم خود چاہیں, جس طرح بھوک لگتی ہے ہم خود مانگتے ہیں, ورنہ کھانا نہیں کھائیں اور کہیں کہ کک نہیں دیا, فلاں نہیں دیا, وہ عرضی خانہ بند تھا, وہاں بہانہ چلائیں آپ. نہ, سب کچھ بند ہو پھر بھی کہیں نہ کہیں سے ڈھونڈ کے کھانے کے لیے نکال لیتے ہیں، جو کہ ضرورت ہے ہماری. اسی طرح یہ تربیت مانگیں آپ، طلب کریں، جب وقت آ جائے انہیں کہیں کہ تربیت دو ہمیں. مجبور ہو جائیں گے پھر آپ کے سینئرز کے آپ کے لیے حتمن جہاں کہیں ہو سکتا ہے وہاں سے انتظام کر کے انتظام کریں گے آپ کے لیے. یہ ایک نقطہ ہے. دوسرا نقطہ یہ کہ بعض اوقات یہ دیکھا ہے میں، خصوصاً کراچی میں یہ ہوا ہے. ابھی یہاں میری اس طرح تفصیلاً نہیں، یونٹوں سے اس طرح سے نہیں ہوا رابطہ جتنا وہاں موقع ملا ہے لوگوں کے قریب ہونے کا، آپ جیسے جوانوں کو. وہاں ایک بات ان لوگوں کے ذہنوں میں ہے، پتہ نہیں اب یہاں بھی ہے یا نہیں ہے، چونکہ تنظیمی حلقے میں ایک بات ہو تو پھر وہ ساری تنظیم نہیں ہوتی ہے. وہ یوں نہیں ہوتا کہ ایک حلقے میں ہو ایک میں نہ ہو، اکثر ایسے دیکھا گیا ہے. پار کیا مجھے نہیں معلوم، میں یہاں کے ماحول سے اس طرح کیا کہ قریب نہیں ہو سکا. وہاں یہ بات دیکھیے میں نے کہ ان کو یہ ذہن میں ڈال دیا گیا ہے کہ والدین نے بھی ڈالا اور دوسرے ہمدردوں نے بھی ڈالا، اور حتیٰ خود اپنے سینئرز نے بھی ان کو یہ تلقینات کی ہیں کہ آپ کا پہلا اور آخری اور تمام فریضہ فقط تعلیم حاصل کرنا ہے، اچھے نمبر لینا ہے اور پڑھ لکھ کے کسی اعلیٰ پوسٹ پر فائز ہونا ہے. وہ بہت اچھی بات ہے، یہ والدین کرنے تو بھی اچھی بات کر رہے ہیں، بزرگ کرنے تو بھی اچھی بات کر رہے ہیں، اگر سینئرز یہ بات کرنے تو بھی اچھی بات کرتے ہیں. میں نہیں کہتا، مجھے اختلاف نہیں ہے اس بات کے اچھی ہونے میں، اور یہ ضروری ہے کہ تعلیم میں ہماری ترجیح ہونی چاہیے، تعلیم میں کوشش کریں. آپ اپنی پوری کلاس میں آپ کا ایک مقام ہونا چاہیے، پورے تعلیمی ادارے میں، یونیورسٹی کالج میں آپ کا ایک مقام ہونا چاہیے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. لیکن ہماری ذمہ داریاں تعلیم کے ساتھ ساتھ بھی ہیں، تعلیم بھی ایک ذمہ داری ہے، لیکن تعلیم کے ساتھ ساتھ بہت ساری ذمہ داریاں ہیں. اگر ہم تعلیم کو جواز قرار دیں باقی ذمہ داریوں کو چھوڑ دینے کا، تو پھر یہ تعلیم بھی بیکار ہے، یعنی وہ تعلیم جو غیر ذمہ دار بنائے انسان. اتفاقاً جو لوگ احساس ذمہ داری کرتے ہیں ان کی تعلیم بھی دوسروں سے بہتر ہوتی ہے. مثلا یہی جوان اگر سارا دن کمپیوٹر پہ نیٹ پہ بیٹھے رہے، انہیں کوئی نہیں کہتا کہ آپ وقت ضائع کر رہے ہیں. یہ سارا دن کرکٹ دیکھتے رہے، تماشا یا کھیلتے رہے، انہیں کوئی بھی نہیں کہتا کہ آپ وقت ضائع کر رہے ہیں. کبھی والدین نے بھی شکوہ نہیں کیا، لیکن اکثر والدین کو شکوہ یہ ہوتا ہے کہ یہ تنظیم میں زیادہ وقت لگا دیتے ہیں، یا آئی ایس او میں زیادہ وقت لگا دیتے ہیں، یہ جلسے جلوسوں میں زیادہ وقت لگا دیتے ہیں، ان کی تعلیم کا حرج ہوتا ہے. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ تنظیم کو وہ باقی چیزوں سے زیادہ وقت دیتے ہوں گے، ٹی وی سے اور انٹرنیٹ سے اور ان چیزوں سے زیادہ وقت دیتے ہوں گے، ادھر زیادہ وقت لگتا ہے ان کا. لیکن یہ ذہن میں ایک بیٹھ گیا ہے خناس بازوں کے ذہن میں کہ انسان اگر اجتماعی ذمہ داریاں، مذہبی دینی ذمہ داریاں، تنظیمی ذمہ داریاں اگر نبھائے تو اس کا تعلیمی حرج ہوتا ہے. یہ غلط بات ہے. حتیٰ دینی طلبہ کو بھی میں نے دیکھا ہے کہ وہ یہی باتیں کرتے ہیں. فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ دونوں یونیورسٹی کے طلبہ اور حوزے کے طلبہ میں، کہ کالج یونیورسٹی کے طلبہ ذمہ داریاں قبول کرنے کے لیے بہانے ڈھونڈتے ہیں، بہانے تلاش کرتے ہیں، یہ تعلیم ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں، اس طرح سے ذمہ داری نہیں کرتے. اور مدرسوں کے طلبہ، حوزے کے طلبہ بھی ایسے ہی کرتے ہیں، وہ بھی ذمہ داریاں قبول نہیں کرتے بعض، لیکن وہ بہانوں کے بجائے دلیلیں ڈھونڈتے ہیں. ان کے پاس دلیلیں ہوتی ہیں بہت بڑی بڑی، اگر ان سے بات بھی کریں گھنٹوں دلیلیں دیتے رہیں گے آپ کو ذمہ داری نہ لینے کے اوپر. اور کالج یونیورسٹی کے لوگوں سے بات کریں، وہ بہانے بلا بتائیں گے آپ، لمبی چوڑی داستان بہانوں کی بتائیں گے کہ اس بہانے سے، اس بہانے سے، اس بہانے سے میں نے نہیں کیا. نہ خواہ یہ حوزے کی تعلیم ہو یا دانشگاہ کی، دونوں تعلیم اگر ہمیں ذمہ دار بنا رہی ہیں تو تعلیم ہے، ورنہ تعلیم نہیں ہے سرے سے. وہ جہالت ہے، انسان کا ایسے گمان ہو رہا ہے کہ یہ تعلیم ہے، تعلیم کے اثرات سے پتہ چلتا ہے یہ تعلیم ہے. بس احساس ذمہ داری، وہ بھی اس عمر سے جب احساس ذمہ داری ہو، یہ ایک اہم نقطہ ہے. اس صورت میں انسان ایک مفید انسان بن سکتا ہے، اپنے کسی کام آ سکتا ہے، دوسروں کے بھی آ سکتا ہے. کچھ بالآخر انسان سوچنے والا، ٹھیک ہے، تنظیم میں آنے کے بعد ایک ذہن ایک طرف لگ جاتا ہے، ایک ڈائریکشن مل جاتی ہے، لیکن پھر بھی شیطان، انسانی شیطان اور جنی شیطان یہ انسان کے راستے میں بیٹھے رہتے ہیں. یعنی ہمارا ذہن اگر ایک طرف لگ بھی گیا، اگر ایک طرف متوجہ ہو گیا، پھر بھی شیطان چھوڑتا تو نہیں ہے، کوئی کوشش کرتا ہے بہکانے کی، کوئی شبہ ڈالتا ہے ذہن میں آ کے. ایسا بعض چیزیں ایسی ذہنوں میں شبہات، بعض اشکالات، بعض مسائل ذہنوں میں ڈالتے ہیں کہ انسان کبھی کبھی دوچار تردید ہوا، تشویش ہو جاتا ہے، تشویش کا شکار، یعنی کنفیوز ہو جاتی ہے انسان کو. بہت میں نے دیکھا کنفیوز لوگ پاکستان میں بہت زیادہ، اس میں پوری قوم ہی کنفیوز ہے، بالکل ایک فیشن بن گیا ہے کنفیوژن، کچھ سمجھ میں نہیں آتی عراق میں کیا ہو رہا ہے، لبنان میں کیا ہو رہا ہے، ایران کا کیا ہونے والا ہے، یہاں کیا ہو رہا ہے، ایسا کچھ سمجھ میں نہیں آتی، انسان کدھر جائے، کیا کرے، کیوں اتنے کنفیوز ہیں، کیوں سمجھ میں نہیں آتی آپ کو؟ جب دودھ دودھ، پانی پانی ہے، حق حق ہے، باطل باطل ہے، کیوں سمجھ میں نہیں آتی؟ صحیح صحیح و غلط راستوں میں کیوں ہم خلط کرتے ہیں، مخلوط کرتے ہیں؟ سمجھ میں آنی چاہیے بات، ہم اس کنفیوژن میں جان بوجھ کے نہ پڑے، ہم اس سے نکلنے کی کوشش کریں. لہذا بعض آتے ہیں آ کر کسی بھی بہانے سے آئیں گے، شبہات دلوں میں ڈالنا، ذہنوں میں ڈالنا، اس قسم کے دائیں بائیں نکالنے کے لیے، جو اصلی راستہ ہے اس سے ہٹانے کے لیے. بہت اہم نقطہ، آپ لوگ جو ابھی ذمہ داریاں رکھتے ہیں اور ابھی ذمہ داریاں لیں گے یا ہیں آپ کے کندھوں پہ، کہ آئی ایس او جیسی تنظیم کو اپنے اصلی لائن سے ہٹانے کے لیے بہت کوششیں ہوتی ہیں اور ہوتی رہیں گی. مثلا آپ انقلاب اسلامی کو دیکھیں، ایک بہت بڑا جو المیہ انقلاب کے ساتھ پیش آیا ہے، وہ البتہ کامیاب نہیں ہوئے وہ لوگ، لیکن انہوں نے کوشش کی کہ انقلاب کو اپنے خط سے ہٹا دیں. انقلاب رہے، حکومت رہے، یہ سب کچھ رہے، لیکن اپنے ٹریک سے ہٹ جائے، کہیں کسی اور لائن پہ چڑھا دیں اس کو. اسے ٹرین کے کئی ٹریک ہوتے ہیں، وہ ایک پر آ رہی ہو تو وہ کانٹا بدل کے اس کو دوسرے پہ کر دیتے ہیں. ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے لیور کھینچ کر، وہ لائن ہی چینج کر دیتا ہے سن ٹرین کی، وہ کہیں کہ کہیں چلی جاتی ہے. دیکھیے نا ٹرین کی لائنیں بدلتے ہوئے. اس عمل پہ غور کیا کریں، جب بھی ریلوے اسٹیشن اور ریلوے لائن سے گزرتے ہیں اور ٹرینوں کی لائنیں چینج کرتے ہوئے دیکھتے ہیں نا، اس پہ غور کیا کریں ذرا، تھوڑا رک کر. بعض لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ بس بعض مثالیں دیتے ہیں بہت اس قسم کی عام سی، اور ان میں انسان غور کرے تو بہت ہی مطلب نکلتا ہے. کیسے ہوتا ہے؟ میں نے ان کو یہی بتایا کہ یہ سادہ سادہ سی باتوں پہ غور کرتا ہوں. مثلا یہ ٹرین چینج ہوتی ہے، میں اس پہ غور کرتا ہوں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کام. بچپن میں مجھے یاد ہے، بچپن میں جب ہوتا تھا وہاں صرف تماشے کے لیے، کہ ایک نئی چیز تھی، ایک مثلا تعجب کی وجہ سے دیکھتا تھا، لیکن ابھی نہ، ابھی تعجب کی وجہ سے نہیں دیکھتا ہوں، ابھی عبرت کے لیے اس کو دیکھتا ہوں. اسی منظر کو آج پھر دیکھتا ہوں جسے بچپن میں دیکھا کرتا تھا میں. اور وہ کیا تھا کہ ایک ٹرین ایک لائن پر آ رہی ہوتی ہے، ایک آدمی اس کو دوسری لائن پہ ڈال دیتا ہے، ایک آدمی صرف ایک لیور کھینچنے سے ایک آدمی ڈال دیتا ہے. اس وہ کوئی اتنا بڑا بھی نہیں ہوتا، کہ اتنا زور بھی نہیں ہوتا، زور بازو بھی نہیں ہوتا، کوئی پڑھا لکھا بھی نہیں ہوتا بہت، بلکہ ریلوے کے ملازمین جو پڑھنے کے زمانے میں ہیں وہ بالکل ہی فارغ ہوتے تھے، لیکن ایک ان پڑھ آدمی اس ٹرین میں پڑھے لکھے بھی بیٹھے ہوتے ہیں، اس ٹرین میں علماء بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اس ٹرین میں فضلاء بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اس ٹرین میں تنظیمی بھی بیٹھے ہوئے. بس وہ فرض کر لیں کہ آپ جا رہے ہیں ٹرین پر، آپ اسٹوڈینٹ تنظیمی، آپ کے ساتھ دینی طلبا، آپ کے ساتھ فلاں، سب کے سب ایک ٹرین میں بیٹھ جائیں، ایک ان پڑھ آدمی اس کی لائن چینج کر دیتا ہے، کہیں سے کہیں چلی جاتی. ہوتا ہے نا، یہ دیکھا ہوا، یہ کام اس پہ غور کیا کریں، یہ کیا ہو رہا ہے. اس پہ غور اس لیے کریں کہ کہیں یہ ہمارے ساتھ تو ایسے نہیں ہو رہا. یعنی یوں تو نہیں کہ کوئی لوگ یا کوئی ذہن یا کوئی آدمی یا کوئی گروہ کوئی دڑا ہمارا تو ٹریک نہیں بدل رہا کہیں. اس کو بہت غور کیا کریں ان باتوں کو. جو بھی آئے, جو بھی جس کے پاس ہم جائیں, جو بھی کہے, جو بات کرے, ٹریک چینج کرتے ہیں لوگ ہمارا. انقلاب کو چینج کرنے کی کوشش میں ہے تو تنظیم تو آئی ایس او تو انقلاب کے مقابلے میں ایک سورج کے مقابلے میں دیا ہے, وہ سورج بجانے کے چکر میں ہے. انقلاب کو اس نے راستے سے ہٹا کر ایک اور لائن پہ چڑھانے کی کوشش میں ہے, اور کیا انہوں نے یہ کام. ایک حد تک تھوڑی سی کامیابی بھی ہوئی ان کو, لیکن خدا نے ان کو ناکام کیا اور رہبر معظم کی بصیرت سے وہ مایوس ہوئے, ناکام ہوئے, اور آج الحمدللہ انقلاب اسی راستے پر ہے جہاں امام نے اس کو ڈالا تھا. یہ لطف خدا. لیکن اس سے بچنے کے لیے جو بصیرت چاہیے, معمولی ہم میں سے تو ہمیں تو نہیں وہ بصیرت جو رہبر معظم میں ہے.
His fakat, his beilahi,
Jabbar fakat khamnai.
His fakat, his beilahi,
Jabbar fakat khamnai.
Rehbar ke farman par,
jaan bhi kurban hai.
Sayyid ke elan par,
jaan bhi kurban hai.
اس پہ بہت توجہ کریں آپ, کہیں تنظیم کا رخ تو نہیں مڑا جا رہا, کہیں ہمارا رخ تو نہیں مڑا. ہم تو تھے انقلاب کے لیے, ہم پروردہ انقلاب ہیں, ہم پر خدا کی نعمت حجت تمام ہوئی ہے. یہ آیت قرآن ہمارے ہاتھ میں بھی ہے کہ جو رسول اللہ پر اتری کے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. ہم تو نہیں تھے غدیر میں کہ ہم پر اس وقت غدیر کے اعلان کی صورت میں نعمت تمام ہوتی ہے. ہم پر نعمت تمام ہوئی ہے انقلاب اسلامی کی صورت میں. یہ اتمام نعمت جو خدا نے ہم پر کی, چونکہ وہی تسلسل غدیر ہے, وہی سلسلہ ہے. یہ نعمت جو خدا نے عظیم ہمیں دی ہے, اس کا رخ موڑے. ممکن ہے کوئی اپنا ہی ہمدرد بن کے موڑے, ممکن ہے کوئی دشمن بن کے موڑے, ممکن ہے کوئی ریلوے کا ملازم ہی اٹھ کر ٹریک چینج کر دے, ممکن ہے خود تنظیم میں سے اٹھ کر ایک آدمی اس کا ٹریک چینج کر دے. یہ ایک امانت ہے, اس راستے پہ رہنا ہے. اس راستے کے علاوہ کوئی نجات کا راستہ ہمارے لیے نہیں ہے. مثلا ہمیں یہ تلقینات کرنا کہ نہ ہمیں پہلے حب الوطنی دکھانی ہے, پہلے ہمیں پاکستانیت پیدا کرنی ہے, پہلے ہمیں فلاں پیدا کرنا ہے, سست نہ ہو اس بات پر. یہ اچھی بات ہے, ہم پاکستانی ہیں, اس پہ کوئی شک نہیں ہے, اب الوطنی ہونی چاہیے, یہ سب اپنی جگہ پر ہیں. لیکن اگر کوئی کہے کہ اگر نماز کے بجائے بہتر ہے حب الوطنی سے انسان کا, نماز پڑھنے کے بجائے بہتر ہے کہ انسان پاکستانیت دکھائے, یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ پاکستانیت, حب الوطنی اپنی جگہ پر, نماز اپنا مقام ہے اس کا, نماز کا تو متبادل نہیں اس کو کر سکتے. جیسے اس قسم کے وسوسے جس سے یہ ٹریک چینج بھی ہو سکتا ہے, اس پہ ہوشیاری کی ضرورت ہے.
ہماری درست
کربلا کربلا,
حق کسیدہ راستہ
کربلا کربلا,
جرتوں کا راستہ
کربلا کربلا,
شہادتوں کا راستہ
کربلا کربلا,
ہے ہمارا راستہ
کربلا کربلا.
سید محمد و آل محمد
صلوات.
اور یہ بھی ذمہ دار لوگ یہ کام کر سکتے ہیں, ہوشیار لوگ, بیدار لوگ, آگاہ لوگ یہ کام کر سکتے ہیں جو اپ ٹو ڈیٹ ہوں. بصیرت چاہیے, آنکھیں کھولیں, ہمارے دائیں بائیں کیا ہو رہا ہے, ہمارے ارد گرد کیا ہو رہا ہے, ہماری صفوں میں کون آ رہا ہے, ہمیں کس راستے پہ لگا رہے ہیں. کبھی مشکلات, کبھی خوف, کبھی فلاں کا بہانہ جاسا کر کے دائیں بائیں نہیں نکلنا ہے. پھر اس وقت جو عالمی حالات ہیں آپ کے پیش نظر ہیں, اور خصوصاً اس عالمی حالات میں ہمارے ملک اور ہمارے حکمرانوں کا منفی رول جو ہے وہ بہت افسوسناک ہے. عالم اسلام میں جو ذلیلانہ کام انہوں نے کیا, ایسا کسی نے بھی نہیں کیا. اور ابھی پھر تیاریاں کر رہے ہیں, پھر اگر مثلاً کچھ ہوتا ہے ایسا حادثہ تو ہم پھر اس قسم کا کردار ادا کریں. اب ظاہر سی بات ہے کہ ہم لا تعلق تو نہیں ہیں, عالمی اسلام سے بھی تعلق ہے ہمارا اور عالمی تشیع سے بھی تعلق ہے ہمارا, یعنی ہم دنیا تشیع کا ایک حصہ ہیں. نہیں یہ کہ ہماری ادھر اپنی ایک الگ دنیا ہے, ہماری الگ سی دنیا کوئی نہیں ہے, ہم اسی دنیا تشیع کا ایک حصہ ہیں. مرکزیت ہماری اس کے لیے اگر کوئی ضرورت پڑتی ہے, اس کے لیے اگر کوئی قربانی دینا پڑتی ہے, اس کے لیے اگر سب آمادگی ہمیں ہونی چاہیے, بھرپور ہونی چاہیے. ہمارے پاس دوسری قوموں کے نمونے موجود ہیں, کہاں کہاں سے لوگ آئے اور آ کر اپنے اپنے عزم میں اور مکتب میں انہوں نے کردار ادا کیا, اور آج تک بعض ان میں سے واقعا مقاومت کر رہے ہیں, ایک نمونہ بن گئے دوسروں کے لیے. یہ ہماری ذمہ داریاں ہیں جو جن کی طرف ہمیں بھرپور توجہ کرنے کی ضرورت ہے. ذمہ دار انسان وہ نہیں ہوتا کہ جیسے سمجھا کے, جیسے ورگلا کے, جیسے اس کی گردن میں ٹھوسی جائے کوئی چیز کہ یہ آپ کو کرنا ہی کرنا ہے, نہ ذمہ دار وہ انسان وہ ہوتا ہے کہ جو خود دیکھ رہا ہے کہ کام نہیں ہو رہا, خود بڑھ کے لے لیتا ہے, خود تقاضا کرتا ہے کہ یہ ذمہ داری مجھے دے. مثلاً فرض کر لیں ابھی رات کا وقت ہے اور کوئی کام ایسا باہر یا شہر جا کر کرنا ہے اور ضرورت پڑ گئی ہے کہ ایک آدمی چاہیے ہمیں, تو ایسا نہ ہو کہ ہم ساری نیچے دیکھنا شروع کر دیں کہ کہیں مجھے نہ کہہ دیں, اس کا مطلب سب غیر ذمہ دار ہیں. یا مثلاً کوئی آ کر ہمیں ٹھونسے کہ یہ کام کرنا ہے, پھر میں بہانہ کروں میری طبیعت خراب ہے, مجھے بخار ہو رہا ہے, مجھے فلاں ہو رہا ہے, یہ میرے ساتھی کو بھیج دیں, وہ اپنا ٹالے اس پر, یہ ٹالے اس پر. نہ ذمہ داری کا مطلب یہ ہے کہ فرض کریں اگر آپ 30 آدمی ہیں یہاں تو کورا ڈالنا پڑے 30 میں سے کس نے جانا ہے, چونکہ ہر 30 تیار ہیں جانے کے لیے. یہ تو میں نے معمولی سے مثال دی تھی, میں آپ کو مثال دوں مثلا جنگ میں, ایران عراق جنگ میں جو فرنٹ لائن ہوتی تھی, جب حملہ ہوتا تھا بسیج جب جاتے تھے بسیجی, یہ بارہا ہوا ہے نا, ایک دو دفعہ بارہا 20 دفعہ یہ کام ہوا ہے کہ مختلف شہروں کے لشکر ہوتے تھے, ایک لشکر قوم کا, ایک لشکر تہران کا, ایک لشکر اصفہان کا, ایک لشکر ہر شہر کا, ایک ایک لشکر ہے. ان میں ایک گروہ وہ رکھتے تھے جو حملے کے لیے راستہ صاف کرتا ہے, یعنی جو رکاوٹیں انہوں نے کھڑی کی ہوتی تھیں ان کو ختم کرنا اور بعد والے آنے والی بٹالین کے لیے راستہ بنانا, یہ اس کا کام ہوتا ہے. اور پوری جنگ میں سب سے زیادہ سخت کام یہ ہوتا ہے, چونکہ وہ ساری مائنز بچھی ہوتی ہیں, سرنگیں بچھی ہوتی ہیں بارودی طرح طرح کی عجیب و غریب قسم کی, انہیں ناکارا بنانا اور ان میں سے گزر کر پھر جانا خود بھی اور باقیوں کے لیے راستہ کھولنا, یہ سب سے مشکل کام ہوتا تھا. مجھے یاد ہے جب خود بھی ایک دو دفعہ جب وہاں گئے تو سارے شہروں کے جو لشکر تھے اور ان کے جو دستے یہ کام کرنے کے لیے تیار تھے وہ مصر تھے کہ ہم جائیں گے یہ کام کرنے, حالانکہ اس میں 80% 90% احتمال ہوتا ہے جان جانے کا, چونکہ کوئی مائن کسی وقت پھٹ سکتی ہے, کوئی عضو ضائع ہو جائے گا, جان چلی جائے گی, بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے, اس میں ملے گا نہیں, خاکستر ہو جائے گا, بعض ایسے بھی ہوتے ہیں. لیکن وہ سب تیار ہوتے تھے, مصر ہوتے تھے کہ ہمیں جانا ہے. مثلا 100 آدمیوں کا ہر لشکر نے ایک دستہ بنایا ہوتا تھا, وہ سب تو روتے تھے, بلک بلک کے روتے تھے, نظریں کی ہوتی تھیں کہ اس دفعہ ہماری باری آئے, ہم جائیں, منتیں مان کے آتے تھے کہ اس دفعہ ہمارا نکلے نام, اور دس بردار نہیں ہوتے تھے اصرار سے. کئی دفعہ کورا ڈالنا پڑا کہ آیا یہ 100 آدمی جائیں یا وہ 100 آدمی جائیں یا وہ 100 آدمی جائیں, چونکہ کوئی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں, یعنی موت کے منہ میں قدم رکھ رہے ہیں, موت کے منہ میں جانے کے لیے ہر ایک اتنا تیار ہے کہ ان کمانڈروں کو ان میں کورا ڈالنا پڑتا تھا. پھر کورا جس کے نام نکلتا تھا وہ چلا جاتا, دوسرے بیٹھ کے روتے رہتے, دوسرے پشیمان ہوتے رہتے کہ یقیناً ہم میں کوئی ایسی کمی تھی, خدا نے ہمیں نہیں چنا. یقیناً کوئی ہمیں ایسی مجبوری تھی، خدا نے ہمیں نہیں چنا. کیوں نہیں چنا خدا نے ہمیں؟ روتے تھے، بلک بلک کے روتے تھے. ماہ رمضان کی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے امام سجاد علیہ السلام سے، اس دعا میں امام علیہ السلام نے پڑھتے بھی ہیں، پڑھا کریں گے دعائیں اور ترجمے کے ساتھ پڑھا کریں گے، بہت بامانی دعائیں ہیں. ایک دعا میں امام علیہ السلام خدا و تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ عرض کرتے ہیں کہ اللہم لا تستبدل بی غیری، یعنی خدایا میرا تبادلہ نہیں کرنا، یعنی یہ نہیں کہ جو کام مجھ سے لینا ہے میرے بجائے کسی اور سے لے لیں، جو مجھ سے لینا ہے مجھے سے لینا، وہ کام میرے ہوتے ہوئے وہ کام کسی اور سے نہیں لینا. لا تستبدل بی غیری، میرے غیر کو میری جگہ لا کر کھڑا نہیں کر. شرمندگی ہونی چاہیے کہ ہماری موجودگی میں کوئی اور اٹھ کے جا رہا ہو، اس پہ شرمندگی ہونی چاہیے، نہ کہ اس کو چلاکی سمجھیں کہ ہم نے دیکھا کیسے جان چھوڑا لیا اپنی، ہم دیکھا کیسے بچ گئے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں اور جو جس کو کہہ دیں وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں وہ بڑا سادہ آدمی تھا، پھنس گیا، وہ جو بے وقوف تھا، وہ اس کو جان چھڑانے کا طریقہ نہیں آتا، ہم نے جان چھڑا لی، ہمیں بھی کہا گیا لیکن ہم چھڑا کے آ گئے. یہ شرمندگی ہونی چاہیے کہ ہم کیوں پیچھے رہ گئے. کربلا میں بھی یہی منظر تھا، کربلا میں بھی بنو ہاشم اور انصار میں مقابلہ لگا ہوا تھا کون پہلے جائے، پھر انصار میں آپس میں مقابلہ تھا کون پہلے جائے، پھر بنو ہاشم میں آپس میں مقابلہ تھا کون پہلے جائے، کس کے لیے؟ مرنے کے لیے. یہاں پہ ایک دوسرے سے سبقت لینا ذمہ داریوں میں اہم ہے، بڑھ کر ذمہ داریاں سنبھالیں آپ، اور خود اعتمادی بھی ہونی چاہیے آپ میں، آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں. ہمارا کام فقط یہ نہیں ہے، مجھے تھوڑا سا یہاں کر لگتا ہے کہ بعض اوقات ہم شاید احساس کمتری رکھتے ہیں یا کیا ہو جاتا ہے ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے، یعنی یوں نہیں ہے کہ ہمارا کام کیا ہے کہ لبنان میں مجاہدین کو یہ حماسہ خلق کریں، وہ کارنامہ انجام دیں، ہمارا کام صرف ان کی فوٹو لگانا ہے. ایرانی مجاہدین کو کارنامہ کریں، ہمارا کام ان کو فوٹو لگانا ہے. عراقی مجاہدین کو کام کرتے ہیں، ہمارا کام ان کو سرانا ہے. فلسطینی مجاہدین کو ہی کریں، ہمارا کام صرف ان کی خبریں سننا ہے. نہ، ہم بھی انہیں جیسے ہیں، اگر وہ یہ کام کر سکتے ہیں ہم بھی یہ کام کر سکتے ہیں. یعنی ہمیں خدا نے یہ نہیں اس لیے نہیں پیدا کیا کہ کوئی مجاہدین کو کام کریں اور ہم تماشا کریں اور فقط ان کے پوسٹر چسپا کرتے ہیں. نہ، کیوں آپ کی پوسٹر چسپا نہ ہو، کیوں وہ ہمارے فوٹو نہ رکھیں اپنے پاس، صرف ہم ہی ان کی فوٹو اٹھائیں. ہم میں کیا کمی ہے؟ ہم تو کسی سے پیچھے نہیں ہیں. وہی جوانیاں، وہی شعور، وہی راہ، وہی مقصد، وہی ہمت، وہی سب کچھ ہے. جب وہی سب کچھ ہے، صرف ایک چیز کی کمی ہے، خود اعتمادی کی. خود اعتمادی آ جائے گی، یہ باور کر لیں گے ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. یقین کر اپنے آپ کو تلقین کیا کریں کہ ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، اور ہیں آپ میں یہ صلاحیت و طاقت ہے. صرف اپنے آپ کو باور کرنے کی ضرورت ہے. آپ راہبر کے راہبر معظم کے جو فرامین ہے، جوانوں میں جو گفتگو کی ہوئی ہے، بارہا آغا نے گفتگو کی ہے جوانوں کے ساتھ، اس گفتگو میں ایک نقطہ بہت زیادہ پاور ہو، یعنی شاید میں نے بیسوں دفعہ سنا ہے یہ خود رابر معظم کی جو تقریریں ٹی وی سے نشر ہوتی ہیں جوانوں کے لیے، ان میں بیسوں دفعہ یہ جملہ سنا ہے میں نے کہ جوان ہائے ما بایت خود را باور بکنا، کہ ہمارے جوانوں کو چاہیے کہ اپنے آپ کو باور کریں، اپنے اوپر ایمان لے آئیں، خود اپنے اوپر، یعنی اپنی توانائی پر، اپنی طاقت پر، اپنی صلاحیتوں پر ایمان لے آئیں کہ ہم باصلاحیت لوگ ہیں. یقین کریں اپنی اوپر، اپنی اوپر اعتماد کریں، باور کر لیں کہ آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں. صرف دیکھ رہا ارادہ کر لیں، آپ قوت ارادی کے مالک بن جائیں، آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں. یہ اتنی بڑی تعداد تو بہت کچھ کر سکتے ہیں. صرف دو جوان اگر آگے بڑھ کے آ جائیں بہت کچھ کر سکتے ہیں، پوری امت ہلا سکتے ہیں. سوچا کہ اتنی بڑی نفری ہو ہمارے پاس، یہ راہبر کا بہت زیادہ عرض کیا کہ ہر جگہ تاکید کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہمارے جوانوں کو باور کریں، اپنے آپ کو باور کریں. بلکہ امام نے فرمایا کہ ہم امریکہ کا مقابلہ اسی صورت میں کر سکتے ہیں جب ہمارے جوان اپنے آپ کو باور کر لیں، ہر میدان میں، علمی میدان میں اپنے آپ کو باور کریں، یعنی خود اعتمادی دکھائیں، عملی میدان میں، جہادی میدان میں، مبارزے کے میدان میں، ہر میدان میں اپنے آپ کو باور کریں. بہت ساری ذمہ داریاں ہم کیوں نہیں لیتے؟ نہ اس وجہ سے کہ غیر ذمہ دار ہیں، نہ، بہت ساری ذمہ داریاں اس وجہ سے اپنے ذمہ نہیں لیتے کہ ڈر رہے ہوتے ہیں کہ کہیں مجھ سے خراب نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں درست نہ انجام دے سکوں، دوسرا لے تو شاید بہتر انجام دے گا، اگر میں نہیں لے لی تو مجھ سے صحیح نہیں ہوگا، نہیں مجھ سے ہوتا ہے نا، کبھی احساس کمتری سا ہونے لگتا ہے کہ شاید مجھ سے نہ ہو سکے، شاید میں اچھے طریقے سے اس کو نہ نبھا سکوں، لہذا یہ مجھ سے زیادہ باصلاحیت تر ہے، اس کو دیا جائے. یہ نہ، یہ نہیں ہونا چاہیے. اول بڑھ کر خود یہ ذمہ داری اپنے ذمہ لے لیں، اور دوم یہ کہ باور کریں گے ہم یہ کر سکتے ہیں. بلکہ اگر آپ کو کوئی کہے بھی کہ آپ نہیں کر سکتے، دوسرے جانا ہے آپ کو کہ میں ثابت کرتا ہوں کہ میں کر سکتا ہوں، میں آپ کو ثابت کروں گا، میں یہ میرے ذمے کہ میں ثابت کروں گا میں کیسے کر سکتا ہوں. خود اعتمادی رکھیں اپنے اندر. ہم اس وقت جن طاقتوں کے مقابلے میں ہیں ان کے ہمارے پاس نہ وہ ٹیکنالوجی ہے، نہ ہم ان کو پہنچ سکتے ہیں اس میدان میں. یہ طے ہے، ہم جتنا بھی مسلمان ملک ترقی کرتے رہیں ان تک نہیں پہنچ سکتے، لیکن کچھ سرمایہ ہمارے پاس ہے جس تک وہ نہیں پہنچ سکتے، وہ کبھی اس تک نہیں پہنچ سکتے. ان میں سے ایک نقطہ یہی ہے جو آج کل کے رہبر معظم ہمیشہ بیان فرماتے ہیں کہ ہمارے جوان اپنے آپ کو باور کریں. یہ بھی تربیت کا ایک حصہ ہے، خود کو باور کرنا، اپنے اوپر اعتماد کرنا، اپنے اعتماد کے سہارے کوئی حرکت کرنا. صرف آس لگائے دیکھتے رہنا فلاں کچھ کرے گا، فلاں کچھ کرتا ہی نہیں، مرکز کچھ کرتا ہی نہیں، یہ کچھ کرتا نہیں، آپ خود اٹھ کے کھڑے ہو گئے، خود کچھ کریں، آپ کر کے دکھائیں، دوسرے آپ کو دیکھا دیکھی وہ بھی کچھ نہ کچھ شروع کر دیں گے. ہم صرف آڈینس نہ بنے کہ ہمیں ریوڈ کی طرح کبھی ادھر لے جائیں کبھی ادھر لے جائیں، نا، ہم کچھ رول ادا کریں، بنائیں اپنے آپ کو. اور یہ دوسروں سے جو سیکھا جاتا ہے وہ یہی چیزیں سیکھی جاتی ہیں، دوسرے جو کارنامے کرتے ہیں ان سے یہی چیزیں لی جاتی ہیں کہ اس نے کس طرح کیا ہو، میں بھی کر کے دیکھوں، جو وہ کر سکتا ہے میں بھی کر سکتا ہوں. جو فلسطین میں لڑکیاں، جوان لڑکیاں وہ کام کر سکتی ہیں، عظیم کارنامے خلق کر سکتی ہیں، تو پاکستان میں جوان لڑکے کیوں یہ کام نہیں کر سکتے؟
ہماری یہ جوانیاں حسین کی قربانیاں، ہماری یہ جوانیاں حسین کی قربانیاں، جوانیاں لٹائیں گے انقلاب لائیں گے، جوانیاں لٹائیں گے انقلاب لائیں گے.
کبھی بھی کسی کی کاروبار سے مرعوب نہ ہو، مخصوصاً بعض ہمارے جو برادران ہیں، جو ہوں گے بعض شاید یہاں بھی ہوں گے، جو گاؤں سے یا دیہات سے آتے ہیں، کبھی بھی شہریوں کو دیکھ کر مرعوب نہ ہوں. ان میں بھی بے پناہ صلاحیتیں ہوتی ہیں، یہ بھی خود کو باور کریں. کبھی بھی لوگوں کے کاروبار کے سامنے مرعوب نہ ہوں. یہ جو چمکتے ہوئے آتے ہیں، دلہے دلہے آتے ہیں، فلاں آتے ہیں، یہ اکثر بھی استعدار لوگ ہوتے ہیں، سرمایہ داروں کی اولادیں اکثر بھی استعدار غبی اور ڈل ہوتے ہیں. میں بدبینی کی وجہ سے یہ باتیں نہیں کر رہا ہوں، بدگمانی کی وجہ سے، تجربے کی وجہ سے باتیں کر رہا ہوں کہ جتنے یہ محروم طبقہ جتنا ذہین ہوتا ہے، جتنا با استعداد ہوتا ہے، اتنا یہ طبقہ نہیں، یہ پیسے کی بنیاد پر آگے چل رہے ہوتے ہیں. ورنہ میں کوئٹہ میں، مجھے یاد ہے کوئٹہ میں ایک صاحب اپنے ہمارے مومنین میں سے مریض تھے، وہ ہارٹ کا مسئلہ تھا، ان کا بیٹا ہارٹ اسپیشلسٹ تھا. انہوں نے خود کہا کہ مجھے اپنے بیٹے کے پاس نہیں لے کے جانا ہے علاج کے لیے. جب تکلیف ہوئی انہیں تو خود کہا کہ مجھے اپنے بیٹے کے پاس نہیں لے کے جانا. کیوں نہیں لے کے جانا؟ کہا اس لیے کہ میں نے یہ اس کو جس طرح داخلہ دلوایا ہے مجھے خود پتا ہے. یعنی یہ کچھ صلاحیت کی وجہ سے نہیں گیا ادھر، یہ باپ کی ہمت کی وجہ سے گیا ہے، باپ کے اپروچ کی وجہ سے گیا. تو جو باپ کے سہارے پڑھتے ہیں وہ کچھ نہیں ہوتے, وہ جو اپنے زور سے پڑھتے ہیں وہ کچھ ہوتے ہیں. اب آپ دیکھیں بعض بڑے بڑے ہاسٹلوں میں رہتے ہوں گے, بعض کہاں رہتے ہوں گے, وہ کہیں وہ پیسے کے سہارے کہیں پہنچ جائیں گے نہ لے, لیکن وہ جو ایسی جگہوں پر رہ کے مثلا نمناک کمروں میں رہ کر, جروں میں رہ کر, یہاں رہ کر جو آگے بڑھیں گے وہ اپنے زور بازو پہ جاتے ہیں, وہ اپنا لوہا منواتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں. اور یہ آپ کو منوانا ہے, یہ لوہا ہر میدان میں. صرف اپنے آپ کو باور کریں کہ آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں, اور یہ شروع کر دیں ابھی سے, ہر میدان میں اپنی صلاحیتیں آزمائیں, کریں یہ کام. بہت باتیں ہیں کرنے کے لیے, اب ظاہر آپ اور بھی مصروفیات ہیں, آپ بھی خستہ ہیں. دیکھیں ہم سوال آپ نے بچا کیا ہے کہ اگر ایران پہ حملہ ہوتا ہے تو ہم کیا کریں. نہ اتفاقاً رہبر نے صرف ایران کو موضوع نہیں قرار دیا, رہبر کا شدید ترین حکم اتفاقاً کسی شیعہ مسئلے پہ نہیں تھا. یہ بہت اہم ہے. اگر آپ رہے ہوں مسلسل رہبر معظم کی ہدایات سے ٹچ میں رہے ہوں, مسلم نجف پہ حملہ ہوا, کربلا میں حملہ ہوا, فلاں ہوا فلاں ہوا, ان سب موقعوں پر رہبر معظم نے اظہارات اپنی کیے, سب کچھ کیا, لیکن شدید ترین رد عمل رہبر نے فلوجہ کے بارے میں ظاہر کیا, جب فلوجہ پر اٹیک ہوا, فلوجہ ویران ہوا. چونکہ وہ رہبر جہان اسلام ہے, اب ٹھیک ہے انہیں کوئی مانے یا نہ مانے وہ ایک الگ ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ نہیں ہے, ان کے دل میں درد جہان اسلام نہیں ہے. جس طرح ہم کہتے ہیں امیر المومنین بلاخر امام ہے, اور اس کے بھی امام ہے جو نہیں مانتا انہیں, اس کے بھی تو امام ہے. جس طرح خدا خدا ہے اس کا بھی جو خدا کو نہیں مانتا, یہ تو نہیں کہ جو خدا کو نہیں مانتے ان کا یہ خدا نہیں ہے, کوئی اور ہے. جہان اسلام پہلی بات یہ کہ ہمارا فریضہ کل جہان اسلام کے مقابلے میں بنتا ہے, اور رہبر نے وہاں شدید ترین حکم دیا اور متعین کر دیا, یعنی یونی کہ اگر دستور دے دیں, خود دستور دے دیا رہبر نے. فلوجہ جب ویران کیا انہوں نے مسمار کیا اور زخمیوں پہ مسجدوں کے اندر گولیاں برسائیں, وہ مناظر ساری دنیا نے جب دیکھے تو وہاں پر رہبر نے بہت شدید بیان دیا اور فرمایا کہ امت مسلمہ, نہ فقط ایرانی, امت مسلمہ پوری دنیا میں اپنی ذمہ داریوں پر عمل کرے, جو کچھ کر سکتے ہیں کریں گے. وہ رہبر کہہ چکے ہیں یہ بات نا کہ کہیں گے, اگر وہ ایران پر اٹیک ہے انتہائی قدم ہے, آخری قدم ہے, ابھی تو وہ پہلے قدم اٹھا رہا ہے نا, لیکن ایران پر اگر حملہ ہوتا ہے تو یہ تو آخری قدم ہے, یہ تو بقا کی جنگ ہے نا, یہ تو اس میں تو تماشا ہی نہیں بنا جا سکتا کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے. یعنی یوں نہیں ہوگا کہ ایران پر خدا نخواستہ اٹیک ہوتا ہے, اگر اس میں غفلت ہو جاتی ہے تو پھر یہ ہوگا کہ ایران میں کچھ نقصان مالی ہو جائے گا, کچھ نقصان اداروں کا, فیکٹریوں کا ہو جائے گا, نہ پھر ساری چیز نابود ہو جائے گی. یہ وہاں بھی احساس ہے, انہیں بھی پتا ہے کہ یہ ہماری بقا کی جنگ ہے, اس وجہ سے یہ پورے وجود سے لڑنی پڑتی ہیں. بقا کی جنگیں پورے وجود سے لڑنی پڑتی ہیں, آدھے وجود سے یا تھوڑے سے وجود سے نہیں لڑ سکتا انسان. مثلا میں مثال دیتا ہوں, اگر خدا نخواستہ آپ ایک ایسی جگہ پہنچ جائیں جہاں آپ کی جان کو خطرہ ہے, بالکل ڈوب رہے ہیں آپ سمندر میں, فرض کریں سیلاب آ گیا اور ڈوب رہے ہیں بالکل, ایک ریلا آیا بہا کے لے گیا ساتھ. اب چند سانسیں باقی ہیں, بقا کے لیے کوشش کرتے ہیں. تو صرف ہاتھ پاؤں تو نہیں مارتے, پورے وجود سے انسان کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ چونکہ یہ میری بقا کے یہی چند لمحات ہیں, اگر پورے وجود سے کوشش کی میں نے تو ممکن ہے بچ جاؤں, ورنہ ساری توانائی استعمال نہیں کی, آدھی کی تو کوئی استعمال نہیں ہے بچنے. بقا کی جگہ پوری ہستی سے لڑنی پڑتی ہے, پورے وجود سے لڑنی پڑتی ہے. جس طرح کربلا کی جنگ تھی, پورے وجود سے پوری ہستی سے سید الشہداء نے جنگ لڑی. یہ نہیں کہا کہ آدھی توانائی لگاؤں آدھی نہ لگاؤں کسی اور وقت کے لیے, پورے وجود سے کیا یہ کام. لہذا یہ تو انتہائی قدم ہے, آخری قدم ہے. جب یہاں تک نوبت پہنچاتی ہے پھر تو کسی طرح سے کسی کے لیے سکوت جائز نہیں ہے, کسی کے لیے خاموشی جائز نہیں ہے, کسی کے لیے آرام سے بیٹھنا جائز نہیں ہے. جو جس سے ہو سکتا ہے وہ اس کی ذمہ داری بنتی ہے پورے وجود کے ساتھ. وہ بھی نہ صرف یہ کہ جو بہت کچھ کر سکے صرف بات کرے, جو بہت کچھ کر سکتا ہے صرف تقریر کرے, جو بہت کچھ کر سکتا ہے وہ صرف ایک بات لکھ دے, پورے وجود کے ساتھ میدان میں آنے کی ضرورت ہے. اور اتفاقاً رہبر معظم نے یہ پچھلے سال یہ کہا تھا, امریکہ کو خطاب کر کے یہ کہا تھا کہ آپ انقلاب اسلامی کو عراق اور افغانستان نہ سمجھو, صدام اور طالبان نہیں سمجھا. صدام اور طالبان ایجنسیوں کے لائے ہوئے دو نظام تھے, حالانکہ یہ انقلاب کہیں اور سے پیدا ہوا ہے, اور یہ انقلاب دنیا میں تنہا نہیں ہے. فرما چکے ہیں یہ رہبر کہ یہ انقلاب دنیا میں تنہا بس یہ ہمارے ذہن میں رہے. رہبر نے انہیں کہ کہیں گے, کہہ دیا ہے کہ اس کو خبردار کیا ہے کہ یہ ہوشیار رہنا کہ ہم دنیا میں تنہا نہیں ہیں, ہمارے ساتھی ہمارے ماننے والے بہت ہیں دنیا میں. وہ کہاں ہے اور کون ہے, کس کس پر ہیں, رہبر کی نظریں لگی ہوئی, کن کی وجہ سے رہبر نے کہا کہ ہم تنہا نہیں ہیں دنیا میں, ہمارے ساتھی ہیں دنیا میں, کون ہیں وہ لوگ. یہ ہمیں باور کر لینا چاہیے کہ وہ کون لوگ ہیں جن کی وجہ سے رہبر نے کہا کہ ہم تنہا نہیں, وہ آپ لوگ ہیں, وہ ہم لوگ ہیں. اور اگر جن سے توقع تھی, جن پہ تکیہ تھا, کہیں ایسا نہ ہو کہ وہی پتے ہوا دینے لگے. بھروسہ ہے رہبر کو بعض لوگوں پر, واقعی بھروسہ ہے. اسی وجہ سے رہبر نے کھل میں کھلا کہا کہ ہمیں تنہا نہیں سمجھنا, یہ نہیں سمجھنا کہ ہم صرف ایران میں کریں گے مقابلہ, تم ایران پہ اٹیک کرو گے ہم پوری دنیا میں اس کا مقابلہ کریں گے تمہارے ساتھ. یہ آمادگی ہونی چاہیے ہم.
یہ دو سوال ہیں, ایک تو تربیت کے حوالے سے بھی آپ نے بتایا کہ کیا طریقے ہونے چاہیے کہ نوجوان تربیت حاصل کریں, اور دوسرا سوال یہ کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہونا تو یہ چاہیے کہ انسان کے کام میں جدت آنی چاہیے,
صحیح. پہلا سوال کہ تربیت کے کون سے وہ طریقے کیا ہیں, عملی طریقے کون سے ہیں. یہ بہت اہم سوال, بنیادی سوال ہے کہ تربیت کے کیا طریقے ہیں, ہم کن اسباب سے تربیت پائیں ہم. یہ ایک سوال کے جواب کا موضوع نہیں ہے یہ کہ یہاں میں آپ کی خدمت میں بیان کر دوں, چونکہ خود اپنی جگہ بہت اہم موضوع بنیادی موضوع ہے اور فرصت چاہیے اس کو. لیکن پھر بھی چونکہ آپ لوگ ذمہ دار ہیں اپنے اپنے یونٹوں کے, اپنے اپنے علاقوں کے, اپنے اپنے ماحول کے, تو اگر بعض چیزیں ہمیں معلوم ہو جائیں تو بروقار لا سکتے ہیں وہاں پر ہم اور کر سکتے ہیں. تربیت کے لیے سب سے پہلی چیز جو ضروری ہے انسان کی وہ ایک محاسبہ ہے اپنا. اب ترتیب شاید ایسے نہ ہو جیسے میں بیان کر رہا ہوں لیکن یہ ساری چیزیں ضروری ہیں تربیت کے طریقے کی. ایک اپنا محاسبہ ہو, مسلسل محاسبہ اسیسمنٹ اپنی بہت ضروری ہے. جس طرح یہ دکانداروں کو دیکھیں کہ ہر رات محاسبہ کرتے ہیں حساب و کتاب, یہ محاسبہ اپنا بہت ضروری ہے. حاسبو قبل ان تحاسبو, یعنی اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے پہلے یہ اپنا محاسبہ خود کرو, خود اپنے محاسب ہم خود بنے, اپنا محاسبہ ہم خود کریں. یہ تربیت کے لیے اشد ضروری ہے. جو اپنا محاسبہ نہیں کر سکتا وہ مشکل ہے اس کے لیے تربیت کے مراحل سے گزرنا. اس محاسبے میں ہم کیا کریں, اس محاسبے کے اندر ہم تلاش کریں اپنے نکات ضعف, اپنی کمزوریاں تلاش کریں کہ ہمیں کیا کمزوریاں ہیں, اور ساتھ ہی اپنی نکات قوت بھی کہ ہمارے اندر قوت کے کیا نقطے ہیں, ضعف کے نقطے اور قوت کے نقطے, یہ دونوں تلاش کریں اپنے اندر اس محاسبے میں. پھر ان کی طبقہ بندی کریں, درجہ بندی کریں ان نکات کی. ان میں بعض ایسی کمزوریاں ہیں جو بنیادی نوعیت کی ہیں, یعنی ان کی وجہ سے کچھ دوسری کمزوریاں ہیں. مثلا جیسے آپ نے دوسرے سوال میں پوچھا سستی آتی جاتی ہے, یہ کمزوری ہے, وہ بھی کیوں آتی ہے انسان میں, یعنی بجائے اس کے کہ انسان ترقی کی طرف جائے ارتقاء کی طرف جائے الٹا تنزل کی طرف آنا شروع ہو جاتا ہے, وہ کیوں ایسے ہوتا ہے؟ یہاں کمزوری پکڑنے کی ضرورت ہے کہ کیوں آخر سستی مجھ میں کیوں آتی ہے. یہ بہت اہم موضوع ہے طلبا کے لیے اور تنظیمی لوگوں کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو میدان میں کچھ کرنا چاہتے ہیں, ان کے لیے سستی زہر قاتل ہے. ممکن ہے بعض لوگ سست ہوں اور ان کی سستی ان کو نقصان نہ پہنچائے, لیکن کچھ طبقات کے لیے سستی خودکشی ہے. یعنی اپنے آپ کو مار دیں ایسے ہی جیسے سستی سے لیٹے رہیں یا مار دیں برابر ہے, سستی یعنی خودکشی. جن کی بقا چلنے میں ہو, جن کی بقا دوڑنے میں ہو, جن کی بقا حرکت میں ہو, وہ اگر سست ہو جائیں یعنی مر گئے ختم. جیسے میں نے کہا ایک ڈوبتا ہوا آدمی جو ہاتھ پاؤں مار رہا ہے, اگر یہ سست پڑ جائے سستی یعنی خودکشی ختم. اس نقطے کو ہم شدت سے مثلا اپنے اندر تلاش کریں. سستی کی ایک وجہ, بہت ساری وجوہات ہیں, ایک وجہ سست ہونے کی وہ ہے ارادے کی کمزوری. ارادے قوی نہیں ہیں ہمارے, قوت ارادی کم ہے ہمارے اندر, اور یہ قوت ارادی بہت بڑا سرمایہ ہے انسان کا. تربیت کا معنی میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ خشک مفہوم اخلاقی نہیں ہے, سادہ سا. تربیت سے مراد عرض کی تھی یعنی اپنی صلاحیتیں تلاش کرنا, کشف کرنا, ان کو پروان چڑھانا. ان میں سے ایک مثال دے رہا ہوں میں, مثال کے طور پر ایک قوت ارادی ہے تربیت پائیں. مثلا فرض کریں کیمپ ہوتا ہے آپ کا, تربیتی کیمپ ہوتا ہے. اس تربیتی کیمپ میں کیا ہونا چاہیے؟ یہ چار حدیثیں سنا دو, دو چار احکام بتا دو, وضو کا طریقہ بتا دو, ایک دو اخلاقی باتیں بتا دو, دو چار نعرے, یہ تربیت ہو گئی ہے. تربیتی کیمپ خصوصاً اسکاؤٹس ہیں نا سارے, خصوصاً آپ کے لیے. آپ کے لیے تربیتی کا مطلب یہ ہے کہ مثلاً آنے سے پہلے ایک محاسبہ ہوتا, جب آئے تھے یہ سارے, یہ آپ کے لیے مثلاً جب سارے آئے ہیں برادران, تو ہر ایک کی قوت ارادی کو آپ ایک پیرامیٹر ہو آپ کے پاس, آپ اس پیرامیٹر پر دیکھ لیں گے ان میں سے ہر ایک کتنی قوت ارادی کا مالک ہے, کتنی قوت ارادی ہے ان کے اندر. یہ کیمپ میں آنے سے پہلے پھر ہم نے تربیت شروع کر دی ان کی, ہمارے تربیتی انسٹرکٹر آ گئے, انہوں نے اپنا کام شروع کر دیا. اگر صرف حدیثیں سنا کے, فتوے سنا کے, چاند وضو کے طریقے دکھا کے چلے جائے اور پھر کہ ہم نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی نا, اب جاتے ہوئے مسن کیمپ ختم ہوتا ہے اور یہ گروہ یہاں سے جا رہا ہے, پھر پیرامیٹر لے کر ان کو دوبارہ ناپے. ابھی کیا کہ وہ قوت ارادی جب یہ شخص آیا تھا اس کے اندر 20% قوت ارادی تھی, آیا اس کیمپ میں یہ قوت ارادی بڑی ہے یا نہیں بڑی, آیا 80% تک پہنچی ہے یا 90% تک پہنچی ہے یا نہیں. اگر پہنچ گئی ہے تو تربیت کی طرف ایک چیز تربیت پا گئی اس کے اندر, ایک چیز پنپ گئی اس کے اندر, ایک چیز رشد و نمو کر گئی ہے اس کے اندر. اگر 100 حدیثیں بھی یاد کرا دیں اور سارا قرآن حفظ کرا دیں لیکن قوت ارادی نہیں بڑھی اس کے اندر, تربیت نہیں ہوئی اس کی, تعلیم ہوئی ہے اس کی, تعلیم دے دی آپ نے لیکن تربیت نہیں پا سکا. یہ مثال کے طور پر میں نے کہا. لہذا تربیت کے اصولوں میں سے ایک محاسبہ ہے, محاسبے میں اپنی کمزوریاں تلاش کرنا, ان کمزوریوں کو برطرف کرنا. مثلا جیسے ضعف ارادی ہے, مثلا ایک نمونہ میں نے بیان کیا. اب آپ کیا کہ یہ موضوع بہت مفصل ہے, تربیت بھی ایک عملی چیز ہے, قولی نہیں ہے. لیکچر سے انسان کی تربیت نہیں ہوتی, پریکٹیکل سے تربیت ہوتی ہے, عمل سے تربیت ہوتی ہے, قول سے رہنمائی ہوتی ہے, لیکن اس کو پھر اترنا پڑتا ہے اس وادی میں. اور تربیت کے لیے ایک جو چیز ہے وہ ہے اس میں تسلسل ہو اور تکرار ہو تربیت میں. یعنی کہ ایک دفعہ کہہ دیا, کلاس میں آئے ایک دفعہ کہہ دیا, اب سب تربیت پا گئے نا, یہ توقع بہت بیجا توقع ہے. اگر کسی کو ذہن میں یہ ہو کہ ہم نے ایک دفعہ کلاس میں بات کر دی اب سب تربیت پا گئے نا, تربیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اتنا ان کو فرض کریں ہم تربیت کرنا چاہتے ہیں. کس بات کی؟ ایک یہی کہ جیسے فوجی پریڈ کرتے ہیں کہ ہاتھ ملا کے چلیں, اب ہاتھ ملا کے چلنے کے لیے تربیت کی ضرورت ہے. کیسے ہوئی ہوگی, اتنا چلائیں ان کو ایک دفعہ یہاں سے چلا کے وہاں تک لے جائیں, آپ دیکھیں گے دو ملائیں گے دو نہیں ملاتے, پھر انہیں واپس لے آئیں, وہاں سے چلا کر یہاں لے آئیں, ساتھ کہیں گے ہاتھ ملا کے چلو, پاؤں ملا کے چلو, پھر دیکھیں گے نہیں چل رہے, پھر یہاں سے وہاں تک, پھر وہاں سے یہاں تک, پھر یہاں سے وہاں تک. شاید آپ 100 دفعہ ان کو یہاں سے وہاں لے جائیں, وہاں سے یہاں, پھر جا کر ان کے آپس میں ہاتھ باہم چلیں. اب میں لیکچر دینے سے کبھی بھی ان کے ہاتھ ایک ساتھ نہیں چلتے یا پاؤں ایک ساتھ نہیں اٹھتے. بس تربیت کو فیلڈ چاہیے, فیلڈ میں تربیت ہوتی ہے. جس طرح جسمانی بعض آپ جو اسکورٹس کرتے ہیں بعض جسمانی پریکٹس, تو جسمانی اس کام سے وہ جسمانی مہارت پیدا ہوتی ہے آپ کے اندر, اسی طرح روحانی تربیت بھی پریکٹیکل فیلڈ میں ہوتی ہے. یہ بعض چیزیں البتہ بیان کرنے سے رہنمائی ہوتی ہے, اس رہنمائی کے بعد پھر اس میدان میں اترنے کی ضرورت ہوتی ہے. بس پہلا قدم محاسبہ ہے, دوسرا قدم اس محاسبے میں نکات ضعف تلاش کرنا ہے, تیسرے قدم پہ اس نکات ضعف کو ختم کرنے کے لیے عملی روشیں اختیار کرنا. وہ عملی روشیں, عملی طریقہ کار کس سے یہ ضعف برطرف ہوتا ہے, اس کا یہ کمزوری کس طرح برطرف ہوتی ہے. جیسے میں نے ایک مثال دی, قوت ارادی کی کمزوری کس طرح برطرف ہوتی ہے انسان کے اندر, کس پیرامیٹر پر پرکھے ہم. یہ وہ نقطے ہیں جو تربیت کے لیے ضرافتیں اور لطیف نقطے ہمیں چاہیے. پھر اسی طرح ایک ایک کر کے, حافظہ ہے, ذہن ہے, ہوش ہے, یہ تربیت کے وہ چیزیں ہیں جنہیں ہم یہاں لا کر ایک انسان کے اندر یہ صلاحیتیں پروان چڑھا سکتے ہیں. ہوش کم تھی, آپ اس کے ساتھ ایسی تربیت کریں گے ہوش اس کی زیادہ ہو گئی ہے. پہلے فہم کم تھی, اب فہم زیادہ ہو گئی ہے. پہلے توجہ اٹینشن کم تھی, اب زیادہ ہو گئی ہے. یہ تربیت ہے. پہلے ایسا سنتا نہیں تھا, بات بیٹھا ہوتا تھا سامنے کھڑکیوں کو دیکھ رہا ہوتا تھا, لیکن آپ نے نقطۂ ضعف پکڑا, اس کو دور کیا, اور دور کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے اتنا آپ نے اس کو آگاہ کر دیا کہ اب نماز میں بھی اس کی توجہ ادھر ادھر نہیں جاتی, صرف خدا کی طرف, حق تعالیٰ کی طرف رہتی ہے. یہ تربیت سے ہوتا ہے یہ کام. یہ پہلا. دوسرا سوال کہ کیوں سستی آتی ہے؟ آغا صاحب نے دوسرا حصہ بیان کیا, کیوں سستی آ جاتی ہے بجائے اس کے کہ ہم میں جدت آئے, بجائے اس کی قوت آئے, بجائے اس کے کہ آگے بڑھیں, ارتقا ہو, الٹا پیچھے ریڈیوس ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ آفت ہے, ہر کام کی آفت ہے. حدیث میں لکل شیخ آفت ہو, ہر چیز کی ایک آفت ہے. جیسے فصلوں کو کیڑے کھا جاتے ہیں, بعض آفات ہیں, اور جگہ جگہ لکھا ہوتا ہے گنے کی آفات ہیں, گندم کی ہیں, کپاس کی ہیں, جو آفات کھا جاتی ہیں. بھی آتے ہوئے بھی آغا صاحب بتا رہے تھے کہ فصل کو, مثلا گنے کی فصل کو ایک آفت لگ گئی, اس نے سارا ختم کر دیا. اگر آفات سے غافل ہو کر ہم کتنی فصلیں بوتے رہیں اور آفت آ کر چاٹ کے سب کو چلی جائے, کچھ بھی نہیں ہوتا. ایک بنیاد جب ہم ڈالتے ہیں تو آفات کی طرف ضرور ساتھ توجہ رکھیں پہلے سے, یعنی ایک کام کرنے سے پہلے اس کام کے آفات کی طرف توجہ کریں کہ اس کے آفات کیا ہیں. آفت شناسی یہ ایک اہم کام ہے, اور یہ ایسا کام ہے کہ جو تنظیم کے اندر باقاعدہ علمی بنیادوں پر اور بہت فنی بنیادوں پر یہ کام ہونا چاہیے. آفت شناسی, کیا آفات ہیں جو ہمیں کسی راستے سے روک سکتی ہیں, کیا آفات ہیں جو ہمیں نقصان پہنچا سکتی ہیں, کیا آفات ہیں جو ہم سے مثلا چھین سکتی ہیں کوئی نعمت, ان آفات تک پہنچنا وہ ضروری ہے. لکل شیئن آفاتن, یہ آفتیں جب آ جاتی ہیں سست کر دیتی ہیں ہمیں. ارادے کی آفت کیا ہے, نیت کی آفت کیا ہے, عمل کی آفت کیا ہے, سوچ کی آفت کیا ہے, نظریے کی آفت کیا ہے, ایمان کی آفت کیا ہے, یہ ہر چیز کی ایک آفت ہے. وہ آفات کون سی ہیں, انہیں پہچاننے کی ضرورت ہے. آفت شناسی, یہ آفات ہیں جو سست کر لیتی ہیں. اور عرض کیا کہ یہ مفصل موضوع ہے, اب ایک سوال کے جواب میں یہ سارا کچھ بیان کیا, صرف اشارہ دیا میں نے کہ, اور آئندہ جو فرصتیں ہیں آپ کے پاس, آپ خود بھی اور آپ کے جو سینئرز ہیں اور آپ کے جو آتے ہیں بزرگان جن سے ہوتا ہے, وہ ان سے فائدہ اٹھا کر انشاءاللہ کام ہو سکتا. دیکھیے, میں پہلے اثناء کلام میں عرض کیا تھا کہ اپ ٹو ڈیٹ رہیں ہمیشہ. یہ اپ ڈیٹ رہنا بہت ضروری ہے اس زمانے میں زندہ رہنے کے لیے, اس زمانے میں زندگی گزارنے کے لیے بہت اشد ضرورت ہے اس بات. آج کے انسان بنے, آج کے کارکن بنے, آج کے فکر لے کر چلیں. ہمیشہ اپنے آپ کو زمانے کے ساتھ رکھیں, بلکہ ہمیں زمانے سے آگے رہنا, اپ ٹو ڈیٹ رہنا ہے. میڈیا سے نہیں رہ سکتا انسان, میڈیا ہمیں اپ ٹو ڈیٹ نہیں رکھتا, بلکہ وہ بہت پیچھے کرنے کے لیے ہے. ہمارے پاس ہونے چاہیے ایسا اہتمام ہونا چاہیے اندرونی طور پر. میں آپ کے جو سینئرز ہیں ان کو مشورہ دیا تھا کہ آپ کا ایک اندرونی سسٹم ہونا چاہیے, ایک خبرنامہ ہونا چاہیے اندرونی انٹرنل, جس سے صحیح خبریں, درست خبریں آپ لوگوں کا ذریعہ ہو, لے کر سارے آزاد تک پہنچائیں, اپنے ممبران تک پہنچائیں. پھر آپ کے صحیح تجزیے, صحیح تبصرے عالمی سیاست کے اور خصوصاً اسلامی واقعات جو ہو رہے ہیں اسلامی دنیا میں, ان کے صحیح تجزیے تبصرے, تاکہ یہ نہ ہو کہ ہم بھی اخباروں میں پڑھ کے, میڈیا میں پڑھ کے جو ادھر وہ لگا رہے ہیں ہم بھی ادھر ہی لگتے رہیں. یہ کام ہونا چاہیے جس کی کمی ہے. اسی وجہ سے کنفیوژن ہے, اسی وجہ سے معلوم نہیں ہے. یعنی انہیں معلوم نہیں ہے جنہیں سب سے زیادہ معلوم ہونا چاہیے, انہیں بھی عطا معلوم نہیں ہے. یہ ضرورت ہے, اگر ہو سکتا ہے یہ کام آپ لوگ کریں اور کر سکتے ہیں, اتنا بڑا کام نہیں ہے, کر سکتے ہیں. عراق میں کہ اسلامی حکومت بنے گی یا نہیں بنے گی, دیکھیں عراق میں ایک چیز بہت روز روشن کی طرح واضح ہے کہ وہاں امریکہ قابض ہے. امریکہ کوئی عراق کے کسی پہاڑی پر نہیں بیٹھا ہوا امریکہ عراق کے کسی بارڈر کے پیچھے نہیں چھپا ہوا، امریکہ کے اختیار میں پورا ملک اس نے فتح کر لیا پورے طور پر، اور پوری بے شرمی کے ساتھ آیا، پوری ڈٹائی کے ساتھ آیا ہے، اور جو اس کا جی چاہے اس نے کیا ہے عراق کے اندر، اور پہلے سے نعرہ لگا کے آیا ہے کہ ہم یہاں پر لیبرل ڈیموکریسی کا نظام مقرر کریں گے اور اس کو نافذ کریں گے اور اس کے لیے الیکشن کروائیں گے، اور جمہوریت پہلے سے اس کی پلاننگ تھی کہ ہم انتخابات، جس طرح افغانستان میں ان کا پلاننگ تھی بالکل اسی طرح عراق کے لیے، اور اسی طرح دوسرے ملکوں کے لیے، ابھی سوریہ ہے، سعودیہ ہے، اس طرح کے ممالک کو خود وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان میں بھی الیکشن کروائیں گے۔ ظاہر ہے جب الیکشن کروائیں گے تو وہ کینڈیڈیٹ امریکی سینیٹر تو نہیں آئیں گے کہ یہاں کینڈیڈیٹ بنیں گے، وہ تو عراقی ہوں گے، یہ افغانستان میں جو لایا تو قرضے ہی لایا نا، قرضے ہی خوب بلا کر افغانی ہے، لیکن ایسا افغانی ہے جو امریکی ہے، یعنی شاید ایک امریکی سینیٹر اگر افغانستان کا پریزیڈنٹ ہوتا تو اتنا خیانت نہ کرتا جتنا قرضے ہی کر سکتا ہے، یہ کر رہا ہے۔ جیسے جہاں بھی امریکہ جائے گا، امریکہ اپنی اس نے اتنا خرچہ، آپ کو پتا ہے کہ ایک دن 24 گھنٹے امریکی جنگ کا خرچہ $10 ملین سے زیادہ ہے، ایک دن کا 24 گھنٹے کا خرچہ ان کا $10 ملین سے زیادہ لگ رہا ہے، جو جنگ اتنی مہنگی لڑی جا رہی ہو، مینٹین رکھنا اس کو آسان نہیں ہے کہ ادھر سے 15-20 ہزار کلومیٹر کے فاصلے سے ایک فوج اٹھ کر دنیا کے اس کونے پہ آئی ہوئی ہے اور یہاں آ کر وہ اپنے آپ کو مسلط کیے ہوئے ہے، تو اس کے لیے کتنا جتن کرنا پڑتا ہے، کتنا خرچ کرنا پڑتا ہے، یہ کام وہ کر رہے ہیں، تو اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ یہاں آ کر اسلامی حکومت وہ کریں، ایجاد کریں، یا آ کر کہیں کہ ایک کوئی بھی آ جائے، ہمیں کیا، ہم نے تو صدام ہٹانا تھا، ہماری اس سے کوئی غرض نہیں ہے، کوئی بھی آ جائے، اب اتنا احمق نہیں ہے امریکہ، اتنا بیوقوف نہیں ہے امریکہ، اور اتنے جتن، اتنا خرچہ، اتنی مشکلات میں نہیں پڑا ہوا کہ یہ کرے، آخر کار نتیجہ یہ نکلے کہ ایک اسلامی حکومت بن جائے، وہ اسلامی حکومت ایک قانون پاس کرے کہ اب امریکہ ہمارے ملک سے نکل جائے، یہ بھی اپنی کٹ اٹھائیں اور وہاں سے نکل جائے، یہ بہت سادگی ہے اگر اس طرح کی سوچیں۔ وہ آیا ہے عراق کو اس نے فتح کیا ہے، اور عراق کے ذریعے سے اب اگلی دنیا کی طرف سوچ رہا ہے، وہ عراق کا مسئلہ حل کر لیا اس نے، لہذا اس کو چاہیے، افراد چاہیے، جس طرح افغانستان میں شمالی اتحاد تھا اور اس شمالی اتحاد میں سارے گروہ تھے، موجود تھے، اور ان سے اس نے فائدہ اٹھایا۔ ایک جو ذہنوں میں پھر بات آتی ہے کہ پھر ایران کیوں حامی ہے اس الیکشن کا، اور ایران کیوں حمایت کرتے ہیں اس الائنس کا مسئلہ، وہ ایران جس طرح قرضے کا حامی ہے، ایران جس طرح شمالی اتحاد کا حامی تھا مثلاً، چونکہ ایران کا بارڈر ہے بلاخر، دونوں ملکوں کا بارڈر بہت طولانی لگتا ہے، تو عراق یا ایران کی ہر ممکنہ کوشش ہوتی ہے کہ اپنے بارڈر سے جتنی ٹینشن کم ہو اتنی بہتر ہے، ہر ملک یہ چاہتا ہے، وہ ان کی بھی پالیسی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ قرضے ہی کو انہوں نے اعتماد کر لیا، یہ قرضے ہی کی حکومت اسلامی ہو گئی ہے، چونکہ قرضے ہی ایران بھی آتا ہے، قرضے ہی کو مثلاً سفارتی تعلقات بھی ہیں، اسلامی ہیں، بلاخر بارڈر پہ ایک حکومت ہے، ایک نظام ہے، ایک سسٹم ہے، وہ ایک ڈپلومیسی کا ایک طریقہ ہے، اس کے ساتھ انہوں نے رکھا ہوا ہے، لیکن قرضے ہی کو اسلامی حکومت نہیں سمجھتے، قرضے ہی کو ایک قانونی حکومت ایران نہیں سمجھتا۔ یہ رابر کا صاف بیان تھا کہ جو حکومت بھی عراق میں امریکی پرچم کے نیچے آئے گی وہ غیر قانونی، غیر شرعی اور ناقابل قبول ہے، وہ نہ عراقی عوام کی ترجمان ہے نہ ہم اسے مانتے ہیں، جو بھی امریکی چھتری کے نیچے آئے، اور امریکی پرچم کے بغیر کوئی آ بھی نہیں سکتا وہاں پر، چونکہ امریکہ قابض ہے وہاں پر، اور اتنی چھوٹ نہیں دیتا کسی کو کہ وہ آئیں اور امریکہ کے خلاف لوگ آئیں اور آ کر وہ، لہذا اس نے جو چیزیں تھیں سرکوب کیا، بعضوں کو کیا کیا، ایک ماحول بنایا، کچھ لوگ آگے آئے، اب ان میں سے کچھ کو چنے گا، یوں تو نہیں کہ جتنے آئے ہیں سارے ہی اس کے کام کے، ان میں سے بعضوں کو چنے گا، دیکھے گا، تولے گا کون میرے کام کا ہے، جو خدمت گزار زیادہ ہوگا اسے اپنے لیے انتخاب کر لے گا، اور اسی کے ذریعے سے بہت سارے کام کرے گا۔
جو ذہن تھا وہ یہ کہ بھائیوں نے اور گرد نے ان کی حمایت کیا کہ ہم جو صدارتی امیدوار ہوگا آپ کا ہم اس کی حمایت کرتے ہیں جب بھی نام کا تو اس سلسلے میں وہ یہ اندر کہ وہ تو الادی تیسری جماعت تیسرے نمبر پہ آئی الادی کی جماعت
دیکھیں مثلا میں کہہ رہا ہوں نا کہ یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک ان میں سے امریکی ہے غیر امریکی ہوگا جو غیر امریکی ہوگا جو امریکہ مخالف ہوگا امریکہ اس کو آنے ہی نہیں دے کینڈیڈیٹ ہی نہیں بننے دے گا سرے سے مثلا ممکن نہیں ہے وہاں پر وہ آئے لیکن اب ان دونوں میں سے دیکھے گا کہ کون امریکہ کے لیے بہتر خدمت کر سکتا ہے کون امریکہ کو بہتر موقع دے سکتا ہے کون امریکہ کے ساتھ زیادہ تعاون کر سکتا ہے اب تولے گا ان دونوں میں سے اگر اسے موضوع لگا کہ یہ زیادہ خدمت کر سکتا ہے اسی کو لے لے گا اگر نہیں ہوا وہ دوسرے کو لے لے گا اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوا اور یہ کرتے بھی رہتے ہیں ایسے الجزائر میں الیکشن ہوئے ایک اسلامی جماعت جیت گئی انہوں نے الیکشن ہی باطل قرار دیا کہا یہ غلط ہوئے دھاندلی ہوئی ابھی یوکرائن میں آپ دیکھیں الیکشن ہوئے یورپی کینڈیڈیٹ ہار گیا دوسرا روسی کینڈیڈیٹ جیت گیا انہوں نے الیکشن میں دھاندلی کروا دی اور آخر کار پھر وہی جو یورپی حمایت یافتہ تھا اس کو لے کر آ گیا آگے ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے الیکشن کو باطل قرار دینا الیکشن میں آگے پیچھے کر دینا فرض کریں افغانستان میں الیکشن ہوتے ہیں یونس قانونی اور کرزئی آپس میں ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ کرزئی امریکی ہے یونس قانونی امریکی نہیں ہے نہ دونوں کی آفر ہے جس طرح بینظیر اور نواز شریف دونوں امریکہ کو آفر کرتے ہیں کہ ایک کہتا ہے کہ اگر مجھے وزیر اعظم بناؤ تو میں اتنا آپ کو دوں گا دوسرا کہتا ہے میں اتنا دوں گا تو پھر وہ ان دونوں سے چنتا ہے کہ بڑی آفر کس کی ہے وہ اس کو انتخاب طاقت ہے یہ امریکہ شیطان اکبر امام نے اس کو جو کہا تھا یہ شیطان اکبر ہے شیطان بزرگ ہے یہ کسی حکیمانہ جملہ تھا امام کا ایسے جذبات میں تو امام نے نہیں کہا شیطان بزرگ ہے واقع شیطان بزرگ ہے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے ایسی شیطنت کرتا ہے کہ قوموں کو دھوکہ دیتا ہے لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے آزادی کے نام پر آ کر غلام بنایا اسے دیکھیں وہ ابو غریب جیل میں اس نے کیا کیا لوگوں کے ساتھ ان عورتوں کے ساتھ ان بچوں کے ساتھ کسی چیز کو پر رحم نہیں کرتا لیکن دھوکہ بھی دیتا ہے کہ یہ آزادی ہے آزادی کے نام پر آ گئے اب ظاہر ہے عراقی لوگ پٹے ہوئے ہیں صدام کے ہاتھوں پٹے ہوئے ہیں در بدر رہے ہیں مہاجرت کی زندگی گزار گزار کے تھکے ہوئی قوم ہے اس کو تھوڑی سی ایک امید نظر آتی ہے کہ شاید اس طرح چند راتیں ہمیں نیند آ جائے سونے کو مل جائیں اسی کو غنیمت سمجھتے ہیں اور یہ اشتباہ ہے ان کا اس کا خمیازہ انہیں بہت بھگتنا پڑے گا بعد میں آج جو غلطی کر رہے ہیں مزاحمت کی راہ چھوڑ کر جو انہوں نے مفاہمت کی راہ شروع کر دی ہے اس کا خمیازہ بہت سخت بھگتیں گے وہ یہ بھی ایک نقطہ ہے جس کو یعنی میں یوں عرض کروں گا کہ اس وقت سب سے زیادہ نفرت پوری دنیا میں جو ان کے اپنے سروے امریکی ٹی وی اور امریکی چینل نے جو سروے کیے ہیں پوری دنیا میں یہ ان کا کہنا ہے کہ منفور ترین ملک اور منفور ترین حکومت اس وقت امریکہ کی ہے جس سے دنیا کو سب سے زیادہ نفرت ہے